الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد، جہاں تک درس کا تعلق ہے ہم صرف آدھی آیت پڑھ سکے تھے اور سارا وقت ہمارا کچھ تمہیدی مضامین میں صرف ہوا، لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ وہ مضامین اہم تھے، بنیادی تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے ضمن میں اپنے مطالعہ قرآن اور غور و فکر کے حاصل کو میں نے اپنے اطمینان کی حد تک آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے، جس سے حکمت دینی کے بہت سے اہم گوشے ہیں کہ جن پر روشنی پڑتی ہے. آج ہمیں پوری سورت کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، لہذا پہلی تلاوت کے بعد ہم ایک سجدہ کر لیں گے، اس کے بعد دوران درس جب وہ آیت بار بار ریپیٹ ہوگی تو سجدے کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ درس کے اختتام پر پھر سب لوگ ایک سجدہ ایک مرتبہ اور کر لیں، اس طریقے سے جو اس کا تقاضا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين يا رب العالمين. یہ تمہیدی مضامین میں نے بیان کیے تفصیل کے ساتھ، ان کا ایک اجمالی اعادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگرچہ سورۃ العلق کا اصل جوڑا سورۃ التین تھی، لیکن یہ سورہ مبارکہ چہار سورہ نبوت و رسالت جو مشتمل ہے سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ پر، ان میں سے ہر سورت کے ساتھ مربوط ہے. اور آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اس چہار سورے کی مرکزی اور اہم ترین سورت یہی ہے. اس سورہ مبارکہ کے تین حصے ہیں، اور اس چہار سورے کی بقیہ تینوں صورتیں ایک ایک حصے سے منسلک ہیں اور مربوط ہیں. پہلی پانچ آیات کا گہرا ربط جو اظہر من الشمس ہے وہ سورۃ القدر کے ساتھ ہے. یہ پانچ آیات پہلی وحی ہیں جو حضور پر ہوئی، اور پانچ آیات پر مشتمل سورۃ القدر ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے لیلۃ القدر میں. اور اس کے دو مفہوم ہیں جیسے کہ بارہا بیان ہوا ہے، ایک یہ کہ آغاز نزول حضور پر ہوا لیلۃ القدر میں، اور ایک یہ کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سماع دنیا تک نافی کر دیا گیا لیلۃ القدر میں. بہرحال دونوں مفہوم اس جگہ اس ربط کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے کہ پہلی وحی جو حضور پر ہو رہی ہے وہ سورۃ العلق کی پانچ آیات اور سورۃ القدر کی پانچ ہی آیات میں آغاز وحی کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورۃ العلق کا دوسرا حصہ جو تین آیات پر مشتمل ہے، اس کا گہرا تعلق ہے سورۃ التین کے ساتھ. میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ایک سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان جو ذہین بھی ہو حساس بھی ہو، جب مشاہدہ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو عام انسانوں کے مشاہدے سے اسے دو اعتبارات سے مایوسی اور بدگلی پیدا ہوتی ہے. ایک یہ کہ انسانوں کی عظیم اکثریت بڑی پستی میں مبتلا ہے، کوئی اعلیٰ خیال، کوئی اعلیٰ مقصد ہے ہی نہیں. محرکات عمل بہت ہی حقیر، انسان گویا کہ کمپلیکسز کا مجموعہ ہے، سوائے اس کے خواہشات اور نفس امارہ کے کوئی اور بلندی اس کے اندر، کوئی رفت موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ فطرت انسانی سے مایوسی پیدا ہو گئی۔ اس کا علاج ہے سورۃ التین میں کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثبوت درکار ہے تو دیکھو ہمارے بندے نوح کو، ہمارے بندے عیسیٰ کو، ہمارے بندے موسیٰ کو، ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس اندھیرے میں روشنی کے مینار ہیں، عظمت انسانی کے بہت بڑے نمایاں اور بین ثبوت۔ دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، حق تلفی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، حقوق سلب کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن، ڈپریشن۔ اس کے بارے میں سورہ علق میں جو آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، پھر فرمایا گیا کہ مشاہدہ صحیح ہے، البتہ اس کی اصل تشخیص سمجھ لو کہ سبب کیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس کا علاج ہے۔ یہ وہ مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو، اس کا علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ دو گویا کے رخ ہیں ایک ہی مضمون کے، ایک سورۃ التین میں، ایک سورۃ العلق میں۔ سورۃ العلق کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک کشاکش، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور اس پر آپ کی مخالفت شروع ہوئی، تو آپ کے مخالفین میں سے ایک نہایت نمایاں ابو جہل، اس کی مخالفت کا ایک تذکرہ، اس کا ایک نقشہ ہے جو سورۃ العلق کی آخری آیات میں، بلکہ اکثر حصہ اسی پر مشتمل 11 آیات ہے، بڑا حصہ وہی ہے، لیکن آخری اس اعتبار سے کہ تیسرا حصہ ہے، یہ آخری حصہ ہے۔ اس کا تعلق ہے سورۃ البینہ سے۔ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا کہ یہ بینہ کے بغیر حق و باطل کو جدا نہیں کیا جا سکتا، حق و باطل گڈمٹ رہتے ہیں جب تک بینہ آ نہ جائے۔ اور بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرۃ فیہا کتب القیمہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب بینہ آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں سب لوگ جو ہیں وہ بات کو سمجھ لیں، انسانوں کے درجات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، وہ تو گویا کہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی بینہ سامنے آتی ہے فوراً تصدیق، گویا کہ منتظر تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر میں اذان کا منتظر بیٹھا ہو، یا اگر قریب ہے مسجد سے مکان، حجرا ہے، اس میں وہ اقامت کا انتظار کرے، تو اقامت کی آواز آئے وہ جماعت میں آ کے شامل ہو جائے۔ یہ تو صدیقین ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ حجابات۔ اب یہ پردے بھی مختلف ہوں گے، بس سب سے ہلکا پردہ جو ہے وہ صرف عدم توجہ ہی کا پردہ ہے، توجہ ہی نہیں، ادھر عدم توجہ ہی کی وجہ سے تاخیر ہوگی۔ اس کی مثال حضرت حمزہ ہے، ایک اس سے آگے ہے، نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ کچھ دوسرے جو اشغال ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ توجہ کا ارتکاز ہو گیا ہے، کچھ تعصب بھی ہے اپنے آبائی عقائد پر، عصبیت ہے، تعصب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان پردوں کو اٹھنے میں بھی وقت لگے گا۔ اس کی ایک مثال حضرت عمر ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن میں صرف کچھ پست ہمت ہی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے جو عظیمت درکار ہے وہ ان میں نہیں ہوتی، منتظر ہوتے ہیں کچھ لوگ چل نکلے تو ہم بھی پھر آگے بڑھیں گے۔ یہی ہے جنہیں کہا گیا ہے سورہ توبہ میں، والذین تبعوہم بإحسان۔ ایک تو ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک وہ ہے والذین تبعوہم بإحسان۔ اس کا تذکرہ جو ہے خاص طور پر سورہ شورا میں ہے، جہاں فرمایا گیا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، جو لوگ ابھی تک رد و قضا میں پڑے ہوئے ہیں لیت و لال میں، جبکہ بہت سے لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ چکے، قبول کر چکے، گویا کہ اب تو کم ہمتوں کو بھی میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔ یہ تیسرا سبب ہے، کچھ وقت لگا، کچھ لوگ آگے چل نکلے، عظیمت کی مثالیں آ گئیں، کچھ آگے بڑھ گئے۔ اس سے آگے گزر کر جو ہے وہ طبیعت کی دناعت، کمینگی، بزدلی، دنیا کی انتہائی شدید محبت، اور سب سے زیادہ جو مرض تقریباً لا علاج ہے وہ تکبر، اور تکبر ہی کا ایک عکس جو ہے وہ حسد ہے. حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس میں وہ شے کیوں ہے؟ یہ مجھ سے اس معاملے میں بازی کیوں لے گیا؟ یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ در حقیقت حسد بھی نتیجہ ہے تکبر. یہ لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں بالکل. لیکن ظاہر بات ہے کہ درجہ بدرجہ ان پردوں کے اٹھنے میں وقت لگتا ہے, اور اس وقت کے دوران کشاکش ہوگی. داعی حق کو مسائل برداشت کرنے پڑیں گے, مشکلات جھیلنی ہوگی, تکالیف جو ہے برداشت کرنی ہوگی. تبھی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہوگا. آخر آپ دودھ کو بلوتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے. بلونے میں محنت لگتی ہے, وقت صرف ہوتا ہے, ایک دم تو مکھن نہیں نکلا. یہ ہے تعلق جو سورۃ البینہ کے ساتھ ہے. یہ جو کشاکش کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے ابو جہل کی مخالفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے میں نے آج جو اضافہ کیا کل کی بات پر کہ اس چہار سورہ نبوت و رسالت کی مرکزی سورت یہ سورۃ العلق ہے. پہلے حصے کا تعلق سورۃ القدر سے, دوسرے حصے کا تعلق سورۃ التین سے, تیسرے حصے کا تعلق سورۃ البینہ سے. باقی چیزیں میں کل مزید بیان کر چکا ہوں, میں ان کا یادہ نہیں کر رہا. دوسرا جو کل کا مضمون تھا کہ ایک اعتبار سے تو یہ چار سورہ ہے جس کی ایک سورت جو ہے سورۃ العلق ہے, اور چار سورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے قرآن میں اس اعتبار سے کہ جن کے شروع میں جن کے مطالع جو ہیں وہ تقریباً یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابتدائی وحییں ہیں جو حضور پر ہوئی. یہ ہے سورۃ العلق پہلی, جس کی پہلی پانچ آیات پہلی وحی ہیں جو حضور پر ہوئی. پھر سورۃ النور یا سورۃ القلق, یہ دوسری وحی ہے, اس کی ابتدائی سات آیات جو حضور پر ہوئی. پھر سورۃ المزمل ہے, اس کی بھی سات آیات ابتدائی ہیں. پھر سورۃ المدثر ہے, اس کی بھی سات آیات ابتدائی ہیں. اس میں اضافہ میں نے کیا تھا اس کے بعد سورۃ الفاتحہ, پھر یہ کہ سورۃ اللہب ہے. یہ تقریباً مجھے تو اس پر خاصا انشراح ہے, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ آلوسی نے بھی کم سے کم ان چار صورتوں کے بارے میں اپنا اتفاق ظاہر کیا. لیکن ان چاروں صورتوں میں جو دوسری قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ان چاروں صورتوں کے تین تین حصے ہیں, جیسے ابھی ہم نے گنا تین حصے سورۃ العلق کے. پہلے حصے میں حضور سے خطاب خصوصی, اور اس میں ترتیب آج اضافی طور پر نوٹ کر لیجئے کس قدر خوبصورت ترتیب ہے. سورۃ العلق کا پہلا حصہ صرف آغاز وحی ہے, اور حضور کو گویا کہ علم کے حصول پر آمادہ کیا جا رہا ہے. پڑھو اقرا, پھر اللہ کی طرف نسبت تعلیم کی. علم الانسان ما لم يعلم, علم بالقلم, دو مرتبہ اقرا. اس کے بعد سورہ نون میں کوئی نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی اور مضمون آیا, صرف دلجوئی ہے کہ جیسے ہی چرچا ہوا ہوگا مکے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا, تو ایک فوری رد عمل تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن شاید صحیح نہیں رہا, یا کوئی آسیب آ گیا ہے جس کو انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے, کوئی بدرو ہے جو دھوکہ دے گئی آ کر. اس پر جو آپ کو ملال ہوا وہ ہے سات آیات, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, وانک لاجر غیر ممنون, وانک لعلی خلق عظیم, فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. اور ترتیل قرآن, یہ مشقت, یہ ذاتی ریاضت ہے. چوتھی صورت میں اب تبلیغ, ہم فانذر وربک فکبر. پانچویں وحی جو ہے وہ سورہ فاتحہ, وہ گویا کہ اب نماز کا جو جزو لازم ہے اس کی تلقین ہو گئی. چھٹی وحی سورہ مسد یا سورۃ اللہب, یہ ہے گویا کہ اس کشاکش اور تصادم کی ایک نمایاں ترین صورت. ابو لہب جو آپ کا نہایت قریبی رشتہ دار, سگا چچا, لیکن وہی شدید ترین مخالف, نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی, اس کا تذکرہ ہے سورۃ اللہ. بڑی حسین ترتیب ہے یہ ہے کہ جو ابتدائی وحی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چاروں صورتوں میں دوسرا مضمون ہے آخرت. یہاں تین آیتیں, کلا ان الانسان لیطغى استغنا ان الى ربک رجعا. سورہ نون میں ایک تمثیل, ایک حکایت یا ایک واقعے کے پیرائے میں, کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. پھر سورہ مزمل میں, ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. ابھی تک یہاں یوم قیامت کا تذکرہ نہیں آیا ہے. یوم قیامت کا سورہ مزمل میں آیا, یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یہ انداز جو ہے اور پھر اس کا صحیح ترین تین آیتوں کے اندر جو آیا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. تیسرا حصہ ان چاروں صورتوں کا مخالفین اور معاندین. سورۃ العلق میں ابو جہل، سورہ نون میں دو رائے ہیں، ولید بن مغیرہ یا اخنس بن شریح، سورہ مزمل میں جمع کے سیغے میں ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. سورة المدثر میں تقریباً اجماع ہے جو ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے. آگے جیسے کہ معلوم ہے وہ تو بالکل کوئی پردہ ہے ہی نہیں. سورة اللہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، ام جمیل. یہ ہے گویا کہ ان چار صورتوں کے مضامین کی باہمی مشابہت. تیسرا مضمون جو کل میں نے بیان کیا، اول ما نزل من القرآن، اس پہ جو بحث ہوئی ہے، میں رائے عرض کر چکا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آیت بسم اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یہ بہت ہی کمزور رائے ہے، لا یوربا بھی اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی، صرف تذکرہ کر دیا گیا. دوسری رائے ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی توجیہ یہ سامنے آ چکی ہے کہ پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل. تیسری رائے جس پہ چونکہ بعض احادیث موجود ہیں اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی وحی جو حضور پر ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات ہے. تو جو ان کی روایت آئی ہے صرف بخاری میں ہے، اس میں تو بڑے جزم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیات جو ہے وہ یہی ہے جو نازل ہوئی، لیکن وہی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے دوسرے سلسلہ روایت سے، اس میں داخلی طور پر شہادت موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور فطرت وحی کا ذکر کر رہے تھے، گویا کہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی تبھی تو فطرت الوحی ہوگا. اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہے فیض الملک الذی جانی بحرا، تو میں نے دیکھا اچانک کہ وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات فطرت وحی کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات ہے، مطلقاً پہلی آیات ہے. تو گویا کہ بالیقین ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر اجماع ہے تقریباً، کہ سب سے پہلی آیات جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات. اسی کے ضمن میں نے عرض کیا تھا یہ کب ہوا، یہ تاریخ ساز واقعہ، یہ تاریخ نے جو ٹرن لیا ہے. اس پر اجماع ہے کہ سن 610 عیسوی مہینہ یا جولائی یا اگست، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 10 جولائی کی تاریخ انہوں نے تعین کے ساتھ بیان کی. پھر یہ کہ اگر عام الفیل کہیں گے تو 40 عام الفیل ہے، اور اگر قبل ہجرت کا شمار کریں گے تو 13 قبل ہجرت قاف تھا. ماہ رمضان مبارک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رات کون سی ہے، 27 یا 24 یا 21، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کبھی پہلے کہیں پڑھا تھا 24 پر زیادہ رجحان ہے، لیکن اب مجھے وہ حوالہ نہیں مل سکا. البتہ 21 کے ضمن میں مولانا مبارک صفی پوری، جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم عربی زبان میں سیرت کی، بڑی عمدہ کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، انہوں نے 21 رمضان مبارک 21 شب جو ہے اس کے حق میں رائے ظاہر کی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ دوشنبہ کی رات تھی، پیر کی رات تھی، اور اس کو جو انہوں نے حساب جوڑا ہے تو اس سے وہ 21 شب بنتی ہے. واللہ اعلم. زیادہ جو وقت ہمارا کل صرف ہوا وہ کیف کان بدو الوحی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پوری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے، جو ان کے بھتیجے عروہ ابن زبیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو روایت ہے یہ ہم نے 10 برس کل پڑھی ہے، اور یہ تو چونکہ نہایت ثقہ نہایت معتمد علیہ. ایک بات نوٹ کر لیجیے اس میں کہ حضرت عائشہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تو پیدائش بھی اس واقعے کے بعد ہوئی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو روایت ہے بخاری کی، وہ تو یہ ہے کہ 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 52 برس کی تھی. تو آپ اس سے ذرا پیچھے لے جائیے تو پھر یہ ہے کہ 13 برس قبل وہی شروع ہوئی ہے، 12 برس قبل، تو حضرت عائشہ کی ولادت سے 6 سال قبل کا واقعہ ہے اس حساب سے. لیکن ظاہر ہے جو قرب رہا حضرت عائشہ کو حضور سے، حضرت عائشہ ہی نے کھود کھود کر سوال کر کر کے یہ حقائق جو ہے دریافت کیے حضور سے. مثلا ان کا وہ سوال بھی آتا ہے کہ حضور آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت بھی دن کوئی گزرا ہے؟ اب یہ ان کے ہوش کا ہے دن؟ حضور نے فرمایا ہاں، یوم طائف مجھ پر یوم احد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا. پھر برا واقعہ بیان کیا. اور اصل میں یہ حکمت ہے کہ اگرچہ مکی دور میں جو رفاقت رہی ہے حضور کی، وہ تو اپنی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سنیت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہی، طویل ترین، لیکن یہ ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا سن 10 نبوی میں. اس اعتبار سے ان کے ذریعے تو ہمیں علم نہیں مل سکا. جو چند چیزیں ان کی ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے ان کے فہم کا، ان کی سمجھ کا، ان کی حکیمانہ طبیعت کا، ان کی شخصیت جو ہے اس کی میچورٹی اور پختگی کا. واقعہ یہ ہے کہ میں بالکل انہیں خواتین میں حضرت ابو بکر کا ہم پلہ مانتا ہوں، کہ ابو بکر صدیق، صدیق اکبر، اور خدیجہ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بہرحال چونکہ ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہو گیا، 2-2.5 سال پہلے، اس لیے وہ علم کا خزانہ جو ہمیں ملا وہ حضرت عائشہ ہی سے ملا ہے. تو یہ ساری جو ہے کیف کان بدو وحی، اس کی روایت حضرت عائشہ سے نہایت اہم ہے. اور جو شخص اس حدیث سے بھی اعتنا نہیں برتتا، میں نے کل الفاظ استعمال کیے تھے، اسے نہ حدیث رسول سے دلچسپی ہے، نہ اسے سیرت رسول سے کوئی دلچسپی ہے، نہ علم الحقائق سے کوئی دلچسپی ہے. میرے اصل جذبات تو اس سے بھی سخت ہیں کہ اسے گویا کہ عناد ہے حدیث رسول سے، اگر اس حدیث کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں تو پھر اور کون سی حدیثیں ہیں کہ جن کی طرف ان کی توجہ ہوگی. بہرحال اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تو چونکہ میں تفصیل سے بیان کر چکا. دوسری روایت جو حضرت عائشہ کے دوسرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے امام ابن جریر طبری لے کر آئے ہیں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے اس درجے نہیں ہے، متفق علیہ روایت نہیں، لیکن بہرحال ابن جریر طبری ہے، راوی پھر حضرت عائشہ ہی کے ایک بھانجے ہیں. راوی نمبر 2، پہلی راوی تو حضرت عائشہ ہے، پھر راوی نمبر 2 بھانجے عبداللہ ابن زبیر. تو اس میں بھی چند چیزیں ایسی مجھے ملی ہیں کہ جس سے اس متفق علیہ حدیث میں جو بعض معلوم ہوتا ہے کہ خلا ہے وہ پر ہو جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جو ہوا ہے وہ تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. اب سچا خواب تو کوئی واقعہ ہے جو آپ دیکھتے تھے، اور وہ واقعہ جو کا تو ظہور پذیر آ جاتا تھا. اس میں کوئی قول نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جو حضور سے پیش آ رہا ہے. وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے خواب دیکھتے ہیں، جیسے اسکرین پر کوئی واقعہ جو ہے ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ جو کا تو پھر اگلی ہی صبح کو یا چند دنوں کے بعد کا فلق صبح اس کا ظہور ہو گیا. یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ علامت ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک انس پیدا ہو چکا ہے عالم ارواح کے ساتھ. یہ پہلا قدم. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ خلوت مدینی اختیار فرماتے تھے غار حرا میں، اور وہاں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت عائشہ کی اس روایت میں متفق علیہ جو ہے اس میں نام نہیں ہے جبرائیل کا، صرف فرشتہ، لیکن دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ صراحت ہے جبرائیل علیہ السلام. پھر یہ کہ حضرت عائشہ کی متفق علیہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے. یہ پہلا واقعہ، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عربی اعتبار سے، حادثہ. حادثہ اصل میں ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے، عربی میں اس کا مفہوم وہ نہیں ہے، واقعہ ہی کا مفہوم ہے. پہلا واقعہ یہ حادثہ جو ہوا ہے حضور کا ملاقات جبرائیل سے، تو وہ حالت نوم میں ہوئی. یہ گویا کہ تدریجن بھی دوسرا قدم ہے. اس کے بعد بچشم سر بھی آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل کو دیکھا، ایک مرتبہ افق مبین پر اور ایک مرتبہ سدرت المنتہا پر، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سرات کے ساتھ. البتہ اس وقت آپ نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے، یا زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے بین النوم والیقظا، نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت. لیکن اب یہ نرا خواب نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے. اس کو میں سوچ رہا تھا کہ یوں سمجھیے کہ آج کل جو انستھیزیا دیا جاتا ہے، جنرل انستھیزیا، تو اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہے. پہلے تو بہت گہرا ہوتا ہے انستھیزیا، آدمی بالکل مدہوش بے خبر، لیکن پھر گریجولی وہ جب واپس آتا ہے ایک درمیانی سی کیفیت میں، اسے کچھ نہ کچھ شعور شروع ہو جاتا ہے اپنے انوائرمنٹس کا. تو بالکل وہ کیفیت ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے، اگرچہ حضور پوری طرح بیدار نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے سارے اثرات آپ نے محسوس کیے. حضرت جبرائیل نے جو سینے سے لگا کر کھینچا ہے، اس کی شدت کو محسوس کیا اس درجے کہ گویا کہ جان نکل گئی اور جان پر بن گئی، جس کو کہنا چاہیے جان پر بن گئی، ناقابل برداشت. اور پھر اسی میں الفاظ یہ ہے اس دوسری روایت میں کہ پھر میں جاگ گیا، ثم حبقت من نومی، پھر میں جاگ گیا. لیکن وہ جو آیات تھیں کہ جو اس میں آئی ہیں وہ میرے قلب پر لکھی ہوئی تھی. یہ گویا کہ اس کی تصریح جو ہے جو حضرت عائشہ کی اس متفق علیہ روایت میں نہیں ہے وہ ہمیں اس سے مل گیا. اور اسی میں اضافی طور پر یہ بات تھی کہ وہ دبیز ریشم کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات تھی. اس سے توجیہ ہو گئی کہ جب کہا گیا اقرا تو حضور کا جواب جو ہے بہت معقول ہے, ماں نہ بیکاری, لکھی ہوئی چیز کا تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا. اس اعتبار سے وہ جواب جو ہے عام حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی شخص کسی کو کوئی پڑھوا رہا ہو, عربی زبان ہی میں پڑھوا رہا ہے, عربی زبان حضور کی بھی ہے, تو اس میں کیا دقت تھی؟ اس کا جواب پورا تشفی بخش مل جاتا ہے کہ در حقیقت دقت یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی شے کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو اقرا, اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس معنی میں لکھے پڑھے انسان نہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. بہرحال یہ دونوں واقعات مل کر ہمیں بہت سے حقائق جو ہیں ان سے, یہ دونوں روایات جو ہیں ان سے ہمیں ان حقائق پر مطلع ہونے کی جو ہے سعادت حاصل ہوئی ہے. اور اس سے تدریجاً وحی کا جو آغاز ہوا, اسی لیے مجھے یاد پڑتا ہے جب طالب علمی کا دور تھا, تھرڈ ایئر فورتھ ایئر ہوگا میرا میڈیکل کالج کا, تو ترجمان القرآن میں جو مولانا مودودی کی زیر ادارت نکلتا تھا ایک مضمون شائع ہوا تھا, بدو الوحی و تباشیر نبوت. تو ہم حیران ہوئے تھے تباشیر کا لفظ کیا معنی ہے, یہ کسی بڑے ثقہ عالم کا مضمون تھا. بدو الوحی, وحی کا آغاز, اور تباشیر یہ بشارت سے ہے. حضور کو جو بشارتیں ملنی شروع ہوئی ہیں نبوت کی, تو یہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا علم اور حکمت کا موضوع ہے کہ کیسے تدریجن جو ہے اس عالم سے جو آپ کا تعارف ہوا اور تعلق ہوا اور رابطہ قائم ہوا, تدریجن اس میں کیسے ترقی ہوئی. بہرحال یہ چوتھی بحث تھی ہماری کل, اور اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا 10 برس مطالعہ. ایک اور بیچ میں مضمون آیا تھا حضور کی تعلیم, جس کے ضمن میں نے مولانا مودودی کی تحریر کے حوالے سے عرض کیا کہ بعض روایات جو سب کے سب مشہور تابعی امام شابی رحمہ اللہ سے جو کہ منقول ہے, لیکن نقل کرنے والوں میں علامہ ابن جریر بھی ہے, ابن سعد بھی ہے, قسطلانی بھی ہے, درقانی بھی ہے, اور سب سے آگے بڑھ کر امام احمد ابن حنبل بھی ہے, امام بیہقی بھی ہے, دو محدثین بھی ہیں جو اس سند کو صحیح مانتے ہیں. اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہلی وحی کے بعد جس کے لانے والے جبرائیل ہیں علیہ السلام, پھر حضرت اسرافیل جو ہیں ان کو معین کر دیا گیا, وہ مسلسل ساتھ رہے حضور کے 3 برس تک, اور آپ کی کوئی تعلیم ہوئی, کیا تعلیم ہوئی, جو تعلیم ہوئی, اور ہم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت کو. اس روایت کو بھی میرا ذہن قبول کرتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا, اس لیے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا جو سوچ بچار ذاتی تھا, فلسفیانہ غور و فکر, تفکر والاعتبار, التفکر والاعتبار, یہ تو حضور نے خود کیا, یہ تو انسانی سوچ ہے غور و فکر, اس کی آخری منزل تک تو آپ خود پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد پھر یہ علوم نبوت کی کوئی تعلیم و تلقین جو ہوئی ہے خاص, قرآن لانے والے تو رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, لیکن حضرت اسرافیل جو ہے انہوں نے حضور کو تعلیم دی ہے مسلسل 3 برس تک. بہرحال جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے نہ قطعی اقرار ہے. لیکن میں نے اپنی بات عرض کر دی کہ میرا ذہن اسے قبول کرتا ہے, اور یہ بات جو ہے اس پورے تدریج کا جو میں نے نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے اس میں صحیح طور پر فٹ ہوتی ہے. اب آئیے اقرا بسم ربک الذی خلق, اس پر جو کل باتیں ہم کر چکے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ آیات ظہور نبوت محمدی کی علامت ہے, نبوت کا ظہور کہیں گے آغاز نہیں, اور رسالت نہیں نبوت. رسالت کا آغاز ہوگا وہ سورہ مدثر کی جب ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی. دوسری بات یہ کہ اقرا, اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھو, پڑھاؤ نہیں, پڑھ کر سناؤ نہیں, جیسا کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے. اس لیے کہ مولانا اسلائی صاحب نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے, انہوں نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ یہ پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی, نہ وہ بدع الوحی کی حدیث سے کوئی اعتنا کیا, کچھ نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گویا کہ محکم قرار دیا کہ آخری حصہ جو ہے یہ ظاہر بات ہے اس وقت نازل ہوا ہے کہ جبکہ بہت کشاکش اور کشمکش اور رد و قضا اور مخالفت حضور کی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی, اسی میں انہوں نے اس پوری سورت کو اسی رنگ میں لیا ہے. کہ در حقیقت یہ ایک ہی وقت میں سورت نازل ہوئی ہے اور یہ ہے مکی دور کا وہ حصہ جس میں کہ حضور کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی. اب وہاں اقرا کا مفہوم یہی جڑ سکتا ہے کہ پڑھ کر سناؤ. تو اس اعتبار سے انہوں نے رائے ظاہر کی ہے لیکن میں اسے بالکل غلط سمجھتا ہوں. اور مراد یہی ہے کہ پڑھو. البتہ کیا پڑھو؟ ایک بڑی ضعیف رائے یہ تھی کہ اقرا اسم ربک، اپنے رب کا نام پڑھو، با یہاں زائد ہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، جیسے کہ سب اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو. لیکن یہ قول ضعیف ہے اور خامخواہ با جو ہے اس کو زائد قرار دینا، ویسے بھی جہاں کہیں بالکل ہی کوئی محسوس نہ ہو کہ اس کے سوا کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، وہاں تو شاید یہ بات کہیں جا سکے کہ کسی ردم کے اعتبار سے یا قوافی اور فواسی کی مناسبت سے کہیں کوئی حرف زائد آ جائے یا کہیں کوئی حرف جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ ساقط کر دیا جائے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا سبب جو ہے مجبوری کا نہیں ہے تو زائد قرار دینا صحیح نہیں. دوسری رائے یہ کہ پڑھو اقرا بسم رب، یعنی اپنے رب کے نام کی برکت کے ساتھ، اسی سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اسی سے حوصلہ پکڑتے ہوئے. یہ پڑھنے کا کام، علم کی تحصیل بھاری کام ہے، مشقت طلب ہے، لیکن اپنے رب کے نام سے شروع کرو، اس سے تمہارے لیے تسہیل ہوگی، برکت ہوگی، اس میں توفیق اور تاثیر خداوندی شامل ہو جائے گی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی کے حوالے سے یہ حکم بھی اس کا استخراج کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل جیسے کہ تعوذ ضروری ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، استعاذہ کرو، اسی طرح اس آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی لازم ہے. اب سوال یہ کہ کیا پڑھے؟ تو جو ابن اسحاق اور طبری کی روایت میں بیان کر چکا اس میں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو لکھ کر لکھا ہوا تھا ریشم کے کپڑے پر اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا اس وقت. جو حضرات اس روایت کو نظر انداز کرتے ہیں یا صحیح نہیں مانتے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے قرآن مطلق، قرآن پڑھو، اور گویا کہ اس میں ایک پیشین گوئی کی جا رہی ہے یا پیشگی خبر دی جا رہی ہے کہ اب مسلسل قرآن نازل ہوتا رہے گا، تو اے محمد آپ اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے قرآن کی تلاوت کیجیے گا. تیسری رائے وہ تھی جو میں نے عرض کی ہے، وہ حضرت اسرافیل والی روایت کی مناسبت سے کہ یہاں اقرا اور تعلیم کے حصول کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں اس سے متعلق ہے، وہ تعلیم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل نے دی ہے، یہ اقرا پڑھو. اس اعتبار سے میں نے کل آخری جملہ یہ کہا تھا کہ گویا کہ یہ حضور کی اس تعلیم کی بسم اللہ ہو رہی ہے کہ جو 3 برس تک آپ کو حاصل کرنی تھی حضرت اسرافیل سے علیہ الصلوۃ والسلام. واللہ اعلم، اب اس کے بارے میں میں کوئی یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا. اب آئیے اگلا جو لفظ ہے اس وقت میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. یہاں اللہ کا لفظ نہیں لائے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ معروف لفظ تھا اہل عرب کے نزدیک، اللہ کا نام ان کے ہاں معروف تھا، اللہ، اللہم، لاہم، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ الفاظ، لیکن نہیں. اس کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی وحیوں میں یہ رب کا لفظ اور خلق کا لفظ یہ ہے خاص طور پر جو آتا ہے، اور قرآن مجید میں بلکہ مدنی صورتوں میں بھی یہ ربط آپ کو نظر آ جائے گا. جیسے کہ شاید بہت سے حضرات کے ذہن میں آ بھی گیا ہو سورہ بقرہ کے 3rd رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی اللہ تعالی کی ذات کی یہ دو شانیں یا دو حیثیتیں جو ہیں یہ زیادہ نمایاں کی جاتی ہے قرآن میں، ایک یہ کہ وہ رب ہے اور ایک یہ کہ وہی خالق ہے. ان دونوں کے اعتبار سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ویسے تو اگر ہم ترتیب دیکھیں تو تخلیق پہلے ہے، ربوبیت بعد میں آئے گی. پہلے کوئی شے جس کا وجود ہو تبھی اس کی ربوبیت ہوگی، اس کی پرورش، اس کی ترقی، اس کو پروان چڑھانا، اس کو نکھارنا، ابھارنا، ربوبیت. لیکن یہ کہ ہر جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب کا لفظ مقدم ہے اور خلق کا لفظ بعد میں آ رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء. سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی رب پہلے اور خلق کا ذکر بعد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی اگر ذہن انسانی کا جو ارتقاء ہوتا ہے بچپن سے پھر اپنی پختگی تک، اس کا اگر جائزہ لیں گے تو پہلا تصور جو انسان کے ذہن پر آتا ہے بچپن ہی میں، وہ ربوبیت کا تصور. اسے کچھ احتیاجات محسوس ہوتی ہیں، بھوک لگتی ہے، اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. تو اگر بالکل ہی وہ انفینٹ ہے، ابھی انفینسی کا دور ہے، تو وہ اس کی چھاتی کی طرف لپکے گا، دودھ پیے گا. اس کے بعد بھی ماں ہی کی طرف رجوع کرے گا، اگر اس سے ذرا بڑی عمر ہو گئی ہے، کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا، کوئی بسکٹ، کوئی شے ماں نے ہی دینی ہے. تو یہ جو احتیاج ہے، ابھی انسان کو اپنی ذات کا شعور ہی نہیں ہے کہ کسی خالق کا تصور پیدا ہو. وہ تو بالکل ابھی ابتدائی جو ہے اس کا، وہ تو احتیاجات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں. اور ان ضرورتوں کو پورے کرنے والی ہستی جو ہے، وہ گویا کہ ربوبیت کا تصور اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ اوپر لفظ آتا ہے والدین کے لیے، کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ کہا کرو اے رب میرے، میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. تو در حقیقت یہ ربوبیت جو ہے، اس کا کانسیپٹ، یہ انسان کے ذہن پر سب سے پہلا جو ہے امپریشن، سب سے پہلی اس کی شعور کی سطح پر جو نقش ہوتا ہے، وہ ربوبیت کا. البتہ جب عقل اس کی آگے ہوگی، پختہ شعور کو وہ پہنچے گا، تو پہچانے گا میرا رب اصل میں کوئی اور ہے. ماں میں بھی محبت اسی نے ڈالی، باپ میں بھی شفقت اسی نے ڈالی، سورج میں اگر میری ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی سامان ہے، کوئی تاثیر ہے کہ فصلیں پکتی ہیں میری اس سورج کی تمازت سے، یا ہوائیں چلتی ہیں اس سورج ہی کی بدولت، تو یہ بھی سب اللہ ہی کی عطا کردہ اس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ اوصاف ہیں. تو پھر وہ پہنچ جائے گا کہ ربوبیت کو پھر اصل رب کی ذات کے ساتھ وہ منسلک کر لے. وہ چھلانگ لگاتا ہے کہ پورے عالم اسباب سے بالا تر ایک ہستی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، وہی ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی نے ہماری ساری ضروریات فراہم کی ہیں، ساری نعمتیں اسی کی عطا کرتے ہیں. منہ میں حقیقی وہی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ارتقائی جو ایک پروسیس ہے انسانی ذہن کا، اس کا جائزہ لیں گے، تو پہلا تصور ربوبیت کا. البتہ اس کے بعد ایک خاص سٹیج پر آ کر انسان سوچتا ہے. اب اس کے فلسفیانہ غور و فکر کا جب آغاز ہوگا تو وہ سوچے گا یہ کائنات کیا ہے، یہ خود بخود تو نہیں آج بن سکتی، کوئی بنانے والا ہے. تو یہاں پہ رب کے بعد اب تصور خلق کا آتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ رب کے بارے میں ایک بات میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی، لیکن انہی دنوں میں بعض چیزیں جو ہیں اور جو سامنے علم میں آئی ہیں، اس کے حوالے سے صرف نوٹ کرا رہا ہوں کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ را با با رب یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، اور را با اور وا یہ ہے در حقیقت ایک دوسرا مادہ، اصل بنیادی طور پر مختلف. تربیت تو اس سے بنتا ہے. لیکن حال ہی میں جب سورۃ الشمس ہم پڑھ رہے تھے، وقد خاب من دساها، اس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اصل میں یہ اہل لغت کے مابین اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ دال سین سین علیحدہ مادہ ہے، اور دال سین یا یہ علیحدہ مادہ ہے، اور ایک رائے یہ کہ مادہ ایک ہی ہے. باب تفعیل میں آ کر یہ جو مضاف ہوتا ہے اس میں سے آخری حرف جو ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لے گا. رب اور ربا، را با وا، یہ ایک ہی مادہ ہے اصل میں. اسی لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے رب کا، پروردگار، پالنہار. ورنہ یہ کہ اگر اس کو مانا جائے کہ را با وا ہے مادہ، تو رب کا ترجمہ تو پھر وہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک علیحدہ لفظ ہے جس سے ربا بنا ہے. ربا میں بھی بہت ہی ہوتی ہے مال کی ربا، اسی سے باب تفریح میں تربیہ، ربا یربی تربیتن. لیکن یہ کہ اصل میں ایک رائے یہ ہے، اور امام راضی نے بڑی تفصیل سے اور بڑے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ مادہ ایک ہی ہے، باب تفریح میں جب آتا ہے تو اس کا جو آخری حرف ہے کہ جو دو مرتبہ آ رہا ہے رب، اسی طریقے سے شق، شین قاف قاف، اور شین قاف اور یا، یہ ایک ہی مادہ ہے. دال سین سین اور دال سین اور یا ایک ہی مادہ ہے. را با با اور را با واؤ یہ ایک ہی مادہ ہے. تو یہ میں نے صرف ان حضرات کو جنہیں لغت کے ذرا باریکیوں سے دلچسپی ہو ان کے لیے پھر دوبارہ کر دیا ہے. اسی لیے ترجمہ رب کا صحیح ہے. یہی اشکال میرے ذہن میں آتا تھا سورہ طہ کے بارے میں کہ مان ضلع لیکل قرآن لے تشقا. تشقا جو ہے شین قاف اور یا سے آ رہا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بدبخت، نامراد،
تو ترجمہ ہونا چاہیے اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد ہو اور ناکام رہے، یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی ہے، خوشخبری ہے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ گھبرائیے نہیں. لیکن عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اب مشقت جو ہے وہ شین قاف قاف سے بنے گا، شین قاف یا سے تو نہیں بنتا. لیکن وہ اشکال بھی میرا حل ہو گیا جب یہ چیز میرے علم میں آ گئی کہ در حقیقت شین قاف قاف اور شین قاف یا یہ ایک ہی مادہ ہے، را با با اور را با وا یہ ایک ہی مادہ ہے اس طریقے سے، اور دال سین سین اور دال سین اور واو یا یہ ایک ہی مادہ ہے. بہرحال اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالی کی خلاقی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے دو اعتبارات سے. خلق الانسان من علق، اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آج کے انسان سے کہا جائے گلیکسیز بنائی جن کا کہ تصور تم نہیں کر سکتے. لیکن جیسا کہ میں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے حوالے سے بارہا بیان کر چکا ہوں، کل تخلیقات میں اس کا نقطہ عروج انسان کی تخلیق ہے. گویا کہ اللہ کی خلاقی کا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اللہ پیدا کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اس مسئلے کے ڈانڈے تو مل جائیں گے نا اس سے، کہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی مذہبی بحث، بڑی اب میں تو اسے افسوسناک ہی کہتا ہوں، جو ہمارے دو بڑے عظیم علماء کے مابین چلتی رہی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے مابین جو تین مسائل تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا اللہ دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسے کہے کہ اللہ پیدا کر سکتا ہے تو گویا کہ حضور کی توہین ہو گئی، گویا کہ آپ سے بھی آپ جیسا، بلکہ کیا اللہ، آپ اگلا سوال کیجئے، محمد سے برتر بھی کوئی شخصیت کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے؟ اور آپ کہیں قادر نہیں ہے تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ محدود ہو گئی. اس طرح ایک یہ تھا کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہر شے پر قادر نہیں، اور بول سکتا ہے تو بھی ایک مصیبت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم امکان جو ہے کذب کا رکھیں. تو امکان کذب اور امتناع نظیر، یہ مسائل ہیں بڑے بڑے جس پر کے بحثیں ہوئی ہیں، بڑے مارکے ہوئے ہیں. دونوں نے اپنے علم اور منطق اور فلسفہ اور اپنی قوت بیان، قوت اظہار اس کا جو ہے مظاہرہ کیا، اور بریلویت اور دیوبندیت یا وہابیت جو ہے ہمارے ہاں، اس کا جو نقطۂ آغاز ہے اختلاف کا وہ یہ مسائل ہے. امتناع نظیر یعنی حضور کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ بھی اب اور محمد جیسا کوئی اور انسان نہیں پیدا کر سکتا معاذ اللہ، اب اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. تو اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو نہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے برتر کوئی مخلوق پیدا کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے، جس کا علم ہمیں حاصل ہے، ان میں عظیم ترین مخلوق انسان ہے. خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہ فی البر والبحر، جن کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا گیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی خلاقی کا نقطہ عروج انسان ہے. اب اس پہ تفصیل میں اس میں جتنا چاہے رنگ بھر دیجیے خاکے کے اندر، انسان کا جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، بقیہ جو بھی مخلوقات ہیں ان سے تقابل کر کے اس کی افضلیت جو ہے اس کو ثابت کیا جائے. لیکن اس میں ایک اور دوسری بات جو ایک ہی آیت کے اندر آ گئی، من علق، انسان جیسی تخلیق. اور پیدا کس سے کیا؟ ایک گندے پانی کی بوند یا جمع ہوا خون اس کی پٹکی، یا ایک علق دودھ کی طرح کے جو رحم مادر میں چپکی ہوئی تھی. یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ علق سے مراد کیا ہے. یہاں معلوم ہوا کہ یہاں انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، روح پیدا نہیں ہوئی علق سے. معلوم ہوا کہ انسان کا حیوانی وجود بھی جملہ حیوانات سے تو بالا تر ہے، تو سب مانے جتنی بھی حیات ارضی ہے، حیوانات جتنے بھی زمین پر ہیں، چاہے وہ پانی کے ہو، چاہے خشکی کے ہو، چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، یہ تو جدید سائنس بھی ہے کہ جو بھی ایک ٹری بنایا جاتا ہے، ایوولوشن ٹری، اس کے ٹاپ پر کھڑا ہوا دکھایا جاتا ہے وہ سیپینس. تو یوں تو مانو گے نا کہ جو بھی مخلوقات ارضی ہیں جن کا کہ تخلیق کا مادہ جو ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، زمین کا یہ چھلکا، یہ جو اسی مٹی سے جو پیدا ہوئے ہیں حیوانات، ان سب کا کلائمیکس اتنا ہے، اور وہ یقیناً حیات ارضی کی بلند ترین اور سب سے زیادہ ارتقا یافتہ صورت ہے. لیکن غور کرو، اس کو بھی تم جانتے ہو کہ پیدا کیا ہے الگ سے. یہ گویا کہ اس کی قوت خلاقی کا ایک اندازہ دینے کے لیے، اور اللہ تعالی کی عظمت تخلیق کا مظہر انسان، اور اللہ کی قدرت تخلیق کا مظہر یہ کہ اس کو بنایا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک پھٹکی بوند کی جو جمی ہوئی تھی اس سے بنا لیا. یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں پہلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تابع ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ان پانچ میں سے یہ دو آیتیں باہم بریکٹڈ ہیں، تین آیتیں آخری جو ہیں، جو پچھلی تین آیتیں وہ بریکٹڈ ہیں مانوی اعتبار سے، اسی لیے دوبارہ دہرایا گیا اقرا وربک الاکرم. اب اس سے پہلے کہ تیسری آیت کی طرف ہم بڑھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ علق کا ترجمہ کیا ہے. ہمارے تمام قدیم مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں دمن جامدن، خلق الانسان من دم جامدن، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اور اس دور کے بھی بہت سے جو مفسرین ہیں وہ اسی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مارنا، وہی بات جو ہے وہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ غور طلب ہے کہ یہ علق کا جو اصل حروف اصلیہ ہے، آخر ان کا کیا تعلق ہے خون کے ساتھ؟ یا کوئی ثبوت دیں؟ جو لوگ بڑے ادب جاہلی کے بڑے ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہیں تو بحث کرنی چاہیے نا، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ علق کا جو مادہ عین لام قاف، اس سے تعلق کا لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے، علاقہ ہے، جو بھی آپ کہیں، جس چیز سے متعلق ہو جانا. لیکن یہ کہ یہ خون سے طرف کہاں سے آ گیا؟ یہاں پر علم تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے اس تفسیر سورہ علق کے حوالے سے یہ بہت سے اہم مضامین جو پہلے بھی آئے ہیں لیکن دوبارہ آ جائیں، اور ایک ہی سلسلے کے اندر ان تمام مضامین کو دوبارہ جو ہے وہ منسلک کر لیا جائے. دیکھیے، ہمارے جو قدیم مفسرین تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی، جو سائنٹیفک فینومینا ہے، اگلا لفظ میں استعمال کرتے ہوئے رک گیا ہوں لیکن نوٹ کر لیجئے، یہاں تک کہ خود حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک سائنٹیفک فینومینا ہے، ان کے بارے میں ان کا قول سند نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو ان کے ابھی معلومات سائنسی جو ہے بہت محدود تھے. انسان کے پاس فزیکل فینومینا اور فزیکل ورلڈ اور یہ تمام جو اس کے مظاہر ہیں، اس کے بارے میں ابھی معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا. حضور کی بھی توہین نہیں ہے اس میں، معاذ اللہ، نوٹ کر لیجیے کہ نہایت صحیح اور مستند حدیث موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب تشریف لائے ہیں، اور تعبیر نقل کا واقعہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو مہارت نہیں تھی، آپ تو اس سرزمین کے رہنے والے تھے جہاں کوئی کھیتی تھی نہیں، اسی چیز کا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں، کہاں کھجور اور کہاں کوئی اور شے، بے بادن غیر ذی زرعین، لہذا زراعت کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے، آپ تو تجارت کے ماہر تھے، آپ جو تجارت کی تھی. تو وہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ جو مکے کے انصار ہیں، جو کھجور کی کاشت کرنے والے ہیں، وہ یہ کرتے تھے کہ میل فلاورز اور فیمیل فلاورز کو قریب لا دیتے تھے تاکہ پولینیشن جو ہے ان کی، فرٹیلائزیشن، اس میں سہولت ہو جائے. حضور نے گویا یہ گمان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قدرت کے اس پروسیس کے اندر خامخواہ انسان دخل کیوں لے؟ قدرت تو خود مکتفی ہے، نیچر از سیلف سفیشنٹ. تو آپ نے صرف یہ فرما دیا کیجولی، اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ حضور کا اس طرح فرما دینا بھی صحابہ کے لیے حکم کے درجے میں تھا، نہیں کیا، فصل کم ہو گئی، آرٹیفیشل پولینیشن کی یہ جدوجہد نہیں ہوئی، فصل کم ہو گئی. اب ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے آئے اور آ کر عرض کیا، حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل یہ ہم نے نہیں کیا، تو فصل اس دفعہ کم ہوئی. فرمایا دیکھو، یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا، انتم عالم بے امور دنیا کم، اپنے دنیاوی معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ ایک بہت اہم حدیث ہے، معلوم یہ ہوا کہ میرا اصول ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے، احکام شریعت، اس میں محمد الرسول اللہ یقیناً آخری سند ہے، اور ہمیں ہر معاملے کو دے جانا ہوگا، آپ ہی کے قدموں میں پہنچنا ہوگا. مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا دی. لیکن جو علم بالحواس ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، جو ان شعبوں سے متعلق چیزیں ہیں، حضور یہ سکھانے نہیں آئے تھے انسان کو. اس کے لیے تو دوسرا علم کا سلسلہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے، وہ سائنس کے معاملات ہیں، سائنٹیفک فینومینا ہے، یا پھر یہ کہ ان قوانین طبیعہ کی دریافت اور ان کو استعمال کرنے کا، انہیں ایکسپلوائٹ کرنے کا، ان سے فائدہ اٹھانے کا، یہ فن ہے، یہ انسانی علم ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا یہ کوئی حکم کے درجے میں نہیں، اور یہ کوئی سند نہیں ہوگا، وہ قطعی اور آخری بات نہیں ہوگی. جب حضور فرما رہے ہیں انتم عالم و بیمور دنیا تم، تو صحابہ کرام اور پھر آپ کے ائمہ اور مفسرین، یہ تو ظاہر بات ہے دیگر کے رسد، ان میں سے کسی کی بات سند نہیں ہو سکتی. ایک تو اصول یہ سمجھ لیجیے، دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں نے اسے قرار دیا کہ یہ جمع ہوا خون اس سے مراد ہے. دیکھیے، ارلی ڈیز میں اگر ابارشن ہو جائے تو کیا چیز نکلتی ہے باہر؟ اگر اسقاط ہو گیا ہے ارلی ڈیز میں، پریگنینسی جو ہے ابھی بالکل ابتدائی اسٹیجز میں ہے، تو وہ تو مائکروسکوپک جو ہے، انسان اپنی نیکڈ آئی سے دیکھے گا، جمع ہوا خون کا لوٹڑا ہوتا کچھ بھی نہیں. اس کو سمجھا ہے اس وقت کے لوگوں نے کہ یہ ہے وہ علاقہ جس سے بچہ بنتا، اگر یہ اسقاط نہ ہو جاتا، اگر یہ حمل گر نہ جاتا تو اس سے بچہ بنتا. تو جہاں تک ایک لفظ نطفہ ہے اس کو تو وہ جانتے تھے، نطفتن من منی یمنا، وہ تو وہ منی جو ہے اس کی ایک بوند، اس کو جانتے تھے، تو نطفہ تو اسی کے لیے رہا. لیکن اس کے بعد علاقہ ہے، پھر مزغہ ہے، مزغہ ہے ایک لوتھڑا، اس سے اگلی ذرا لیٹسٹ اسٹیج کے اوپر اگر ابارشن ہوگی تو وہ ایک لوتھڑا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مخلقتن وغیرہ مخلقتن، لوتھڑے کی ایک اسٹیج وہ بھی ہے کہ جس میں ابھی اعضا جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے، اور ایک اسٹیج وہ ہوتی جس میں پتہ چل جاتا ہے یہ ہاتھوں کے نشان ہیں، یہاں سے ہاتھ بنیں گے. بنتے اگر یہ حمل جو ہے جاری رہتا، یہ وہ ٹانگوں کا معاملہ آ رہا ہے، ایکسٹریمیٹیز کے یہ بڈس بن گئے ہیں، وہ نظر آ جائیں گے، آنکھوں کا نشان نظر آ جائے گا، یہاں آنکھ بنتی. تو مخلقتن وغیرہ مخلقتن، جو مزغہ ہے یہ بھی نیکڈ آئی دیکھ سکتی ہے. یہ جو علق ہے، اس کا کوئی انسان کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا، جب تک کہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی. لہذا اس لفظ علقہ جو ہے اور علق، اس کی اصل حقیقت اب آشکارا ہوئی ہے، اور اس میں ہرگز کوئی توہین نہیں ہے. اگر ہم اپنے جو متقدمین ہیں مفسرین، اگر ہم ان کی رائے سے اختلاف کریں، اس لیے کہ ویسے بھی کوئی جو لغوی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ علقہ سے دمن جامدن کیسے بن گیا، اس لفظ سے کیا تعلق ہے جمے ہوئے خون کی پھٹکی. لیکن میں یاد کروں گا کہ آج بھی کچھ لوگ، اگرچہ وہ بڑے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، لیکن مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں، سائنس انہوں نے نہیں پڑھی، عربی پڑھ لی ہے، کچھ اور علوم پڑھ لیے ہیں، چلیے شعر جاہلی بھی پڑھ لیا ہے، لیکن سوال یہ کہ سائنس اگر نہیں پڑھی ہے تو یہ سائنٹیفک فینومینا کیسے ان پر منکشف ہوں گے. لہذا وہ ان میدانات میں جو ہے بالکل اسی طریقے سے مکھی پر مکھی مار رہے ہیں کہ علق کا مطلب یہی ہے. اس پر سب سے زیادہ اس عہد حاضر میں مصری علماء نے بھر تحقیق کی، اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے 1961 میں کتاب شائع ہوئی تھی، بحوث فی تفسیر القرآن تفسیر سورۃ العلق، وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ بات سامنے آ گئی. اور اس دور میں تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے، اور کینیڈا میں جو دو علم جنین کے جو بڑے ٹاپ کے ماہرین ہیں، جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ یہ امبریالوجی پر جو ہے آخری سند ہے، جن کی کتابیں جو ٹیکسٹ بکس کے طور پر اکثر یونیورسٹیز میں استعمال ہوتی ہیں، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ہم حیران ہیں کہ آج سے 1400 برس قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے وہ ایمان تو نہیں لائے، وہ اللہ کا کلام تو نہیں سمجھتے، اس کو محمد کا کلام سمجھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی صحیح صحیح تعبیرات کی ہے کہ جن کی اصل حقیقت آج منکشف ہو رہی ہے، کہ آج امبریالوجی اپنی تمام تحقیق اور تفتیش کے مراحل طے کر کے جہاں پہنچی ہے، بین ہی وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر جو یہ سیریز بیان ہوئی ہے، نطفہ، پھر نطفت امشاج، پھر علقہ، پھر مزغہ، مزغہ بھی پہلے غیر مخلقہ، پھر مخلقہ، یہ تمام سیریز جو بیان ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہو. یہ سارے مباحث میں سورۃ الدہر کے درس کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، صرف اس وقت نوٹ کراؤں گا آپ کو کہ پہلا لفظ ہے نطفہ، نطفتم من منی یمنا، یہ سورہ قیامہ کے آخر کی آیات میں آیا ہے. اس سے ہر انسان واقف تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مرد کا جو ایجیکولیشن ہوتی ہے، یہ پانی جو ہے رقیق پانی، اس کا کوئی نطفہ، اس کی کوئی بوند، اس سے سب واقف تھے. تو نطفہ کے مفہوم کے سمجھنے میں کوئی نہ بعد میں کسی انکشاف کی ضرورت تھی، نہ اس وقت کوئی اس میں کوئی مغالطہ ہو سکتا تھا. البتہ ایک شے جس کا قرآن نے ذکر کیا، من نطفتن امشاج، یہ ہے ملا جلا نطفہ، اس کی حقیقت آج معلوم ہوئی ہے انسان کو کہ عورت کا جو ہے یا جو بھی مؤنث ہے، چاہے حیوانات میں ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو اس کا بیٹا آتا ہے، وہ بھی ایک سیل ہے، یونی سیلولر اووم، ادھر سے وہ میل جو ہے اس کا سپرم جاتا ہے، اور ان دونوں کا جب ادغام ہو جاتا ہے اب یہ ایک سیل بن جاتے ہیں. دوبارہ دو سیل مل کر ایک سیل بن گئے. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا. اور میں یہ تفصیل سے نوٹ کرا چکا ہوں سورۃ الدہر اور سورۃ قیامت کے درس میں کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں صورتیں اس طرح انٹر لاک ہیں کہ سورۃ قیامت کی آخری آیات ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات ہے، حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب یہ نوٹ کیجئے کہ نارمل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سپرم جاتا ہے فلوپین ٹیوب کے اندر، آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے وہ بیضہ انسا جو ہے اس کا، ابھی رحم مادر کے اندر نہیں پہنچا ہوتا بیضہ انسا، وہاں جا کر سپرم جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. پھر یہ جو نطفہ امشاج ہے یہ واپس آتا ہے، رحم جو ہے بچے دانی اس کا جو جوف ہے، اس کا جو خلا ہے اندر، اس کی جو کیویٹی ہے، اس میں کچھ دیر تک تیرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد کہی جاتی ہے کہ اب وہ رحم کی جو دیوار ہے، وال آف دی یوٹرس، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اینکر کر لیتا. اب یہ جوک کی مانند ہے، چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی اس دیوار کے ساتھ، اور وہیں سے اب وہ غذا لینی شروع کرتا ہے، جیسے جوک جو ہے وہ کسی چیز سے چمٹ کر اور خون ٹوٹنا شروع کرتی ہے. یہ ہے سٹیج جسے الگ آتا ہے، اس لیے کہ متعلق ہو گیا، معلق ہو گیا ہے وہ رحم مادر کے ساتھ، وہ متعلق ہو گیا، منسلک ہو گیا، اس کو اپنے آپ کو اینکر کر لیا، اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور اب اس سے وہ لٹکا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ کیویٹی جو ہے یوٹرس کی، اس کے اندر وہ تیر رہا ہے. یہ ہے خلق الانسان من علق. اب یہ حقائق اگر سامنے آ جائے ہیں تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کوئی تان نہیں، کوئی توہین نہیں جو ہمارے متقدمین ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی، اس میں وہ معذور ہیں. اور قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم تو انہیں اپنی نشانیاں اور دکھائیں گے، مزید دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق. اس لیے کہ 1400 قبل جو ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، جو علم انسانی ہے، علم بشری، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان حقائق کو وہ اس طور سے بیان کر سکتا. اب دوبارہ آ رہی ہے تکرار، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم، کریم ہی نہیں اکرم. اب اکرم یا کریم کے لفظ کا اردو میں کوئی ایکویلنٹ موجود نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی بارہ عرض کیا ہے کہ ایک عرب اگر کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا چاہے ایک لفظ میں، تو اس سے اونچا پھر کوئی لفظ اس کے پاس نہیں. چنانچہ یہی میں بڑا پیارا واقعہ اردو کی سیرت کا وہ آپ کو سنا دوں کہ ایک موقع پر، اور غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دوپہر کو جب بھوک کی شدت ہوئی تو سفر روک دیا گیا، اور جہاں جہاں کوئی جھاڑی، کوئی درخت کوئی نظر آیا، کوئی کیکر کا، وہاں پر ہر صحابی نے، وہ اتنی سی جگہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک ہی صحابی اس کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لے. تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضور تنہا رہ گئے، ایک کیکر کی جو جھاڑی یا درخت تھا اس کے سائے میں آپ استراحت فرما رہے ہیں، اپنی تلوار بھی آپ نے اسی کی درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی، سوئے ہوئے. ایک کافر دشمن اتفاق سے گزرا ادھر سے، اور اس نے دیکھا یہ سنہری ہوا پک، وہ تو محمد کو میں قتل کر دوں ایک ہی بار، لیٹے ہوئے ہیں، لہتے ہیں. حضور ہی کی تلوار اس نے اتاری اور کھینچی. اب وہ جو زناٹے کی آواز آئی اس سے حضور کی آنکھ کھلی. اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور لہتے ہیں، وہ کھڑا ہے سر پر اور ہاتھ میں تلوار ہے ننگی. وہ بڑے فخری انداز میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. یہ ہے ایمان اور یقین کا امتحان. اس میں کیا امکان تھا کہ حضور کہیں ناکام ہو جاتے. تمام اسباب و وسائل مخالف ہوں تب بھی اللہ کی قدرت جو ہے وہ تو عاجز نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ بھی بتا سکتا ہے کانپا اور تلوار کی شکر اشتہار سے. اب حضور نے تلوار اٹھا لی, فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. اب ظاہر بات ہے اس سے زیادہ خوش آمد اور چاپلوسی کا موقع کوئی نہیں. ہاتھ جوڑ لیے, کریم ابن کریم, اے محمد تم تو خود بھی کریم انسان ہو, کریم النفس, اور ایک کریم انسان کے بیٹے ہو, یعنی مجھ پر رحم کرو, میری جان بخشی کرو. اب یہ لفظ جو ہے وہاں پر کریم ابن کریم, آپ تو کریم ہیں خود اور آپ کے والد بھی کریم تھے, کریم انسان کے آپ بیٹے ہیں. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخشتی یعنی تمہیں چھوڑتا ہوں, لیکن ایک وعدہ کرو آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہ کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. پھر اب جو گیا ہے اپنے وہ قبیلے میں تو جا کر اس نے کہا جئتکم من اکرم الناس, میں اس وقت جو تمہارے پاس آیا ہوں, جان بچی تو لاکھوں پائے والی بات ہے, میں تو بالکل اس آخری اسٹیج پر پہنچ گیا تھا. جئتکم من اکرم الناس, میں تمام انسانوں میں جو سب سے بڑھ کر کریم انسان ہے میں آج اس کے پاس سے آ رہا ہوں تمہارے پاس. تو یہ کریم اور اکرم کا جو مفہوم ہے اس کو اس روایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں. میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ اگر سے کچھ قریب آتا ہے اور پڑھو اور تمہارا رب بہت فیاض ہے, فیاض کا لفظ جو ہے کچھ قریب آتا ہے کریم, یعنی جس کی داد و دہش ہے, جس کا فضل و کرم ہے, جو جود و سخا میں ید طولا رکھتا ہے. یہ تمام اوصاف جمع کیجئے تو پھر یہ کہ وہ کریم. اقرا وربک الاکرم, اب یہاں میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ اس میں ایک حوصلہ افزائی ہمت افزائی کی بات ہے کہ گھبرائیے نہیں, جو بھی سلسلہ تعلیم کا ہے یا جو بھی اب مشقتیں آنی ہیں آپ جھیل لیے, اللہ پر کریم ہے, اس کے فضل پر, اس کے کرم پر, اس کی عنایت پر, اس کی شفقت پر, اس کی توفیق پر, اس کی تحسین پر پورا اعتماد کرتے ہوئے آغاز کی. یہاں پھر میں وہ الفاظ آ رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ حضور کی شان اپنی جگہ پر ہے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے ذرا زبان لڑکھڑاتی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضور کی بسم اللہ ہو رہی ہے یہ, اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حضور کا مقابلہ رب و رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى, بندہ کتنا ہی اونچا ہو جائے بہرحال بندہ ہے. اللہ کے سامنے تو وہ ایک اس چھوٹے سے شاگرد ہی کے مانند ہے, جیسا کہ ہم کسی بڑے استاد کے سامنے کسی شاگرد کو بٹھاتے ہیں اور اس کی بسم اللہ کراتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تقابل جب اللہ کی ذات سے ہوگا تو وہی نسبت بلکہ اس سے بھی بڑی نسبت سامنے آئے گی. تو اسی انداز میں یہ دل جوئی اور حوصلہ افزائی کا کلمہ ہے اتنا ربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے کہ تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے. اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آ جاتا ہے, اس سے معین ہو رہا ہے کہ اس سے مراد ہے انسانی علم, اس لیے کہ حضور کو جو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے وہ قلم سے نہیں دی جا رہی. اگرچہ ہمارے بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں حضرت اسرافیل گویا کہ قلم کے درجے میں بمنظر قلم, یا حضور کی تعلیم میں حضرت جبرائیل کو بھی ایک قلم کی حیثیت حاصل ہے. قلم خود کچھ نہیں پڑھاتا, قلم تو کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ لکھتا ہے, تو اصل میں تو کلام اللہ کا ہے لیکن جبرائیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل علم تو عطا کردہ ہے اللہ کا لیکن حضرت اسرافیل اسے منتقل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کا. تو گویا کہ جو انسانی علم میں جو مقام قلم کا ہے بواسطہ قلم علم انسانی جو ہے آگے بڑھا ہے, اسی طریقے سے حضور کے معاملے میں فرشتہ کا مقام ہے, یعنی وہ بھی قلم کے حیثیت رکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توجیہ اور تعبیر ہے, خوشنما بھی ہے, لیکن یہاں میرے نزدیک اصل مفہوم یہ نہیں, جس کی دلیل میرے پاس کیا ہے. دوسری وحی میں پھر یہ لفظ آ گیا ہے نون والقلم وما یسترون, قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں مراد فرشتہ یا اسرافیل یا جبرائیل نہیں ہے, دوسری وحی ہے نا. ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی, پہلی دونوں وحیوں میں قلم کا تذکرہ, اقرا وربک الاکرم الذی علمہ بالقلم, اور دوسری وحی میں تو قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی. نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد یہی قلم ہے, انسانی قلم, جس کے ذریعے سے علم انسانی جو ہے اس نے ترقی پائی. اس کا تجزیہ یوں ذہن میں کر لیجئے جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا. ایک ہے علم بالحواس, پھر علم بالعقل، ان دونوں کو آگے بڑھانے میں قلم ذریعہ بنتا ہے. انسانوں کی ایک نسل اس نے کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ چکھا، کچھ چھوا، کچھ سونگا، کچھ معلومات حاصل کی، اس کو جوڑا، جمع کیا، تفریق کی، ضرب دی، تقسیم کی، انفر کیا، استدلال، استنباط، استخراج، کچھ نتائج اخذ کیے. یہ ایک نسل کی یافت ہے، یہ ایک نسل کی دریافت ہے علم میں سے. اب قلم سے اس نے ریکارڈ کر دیا، اس سے اگلی نسل کو منتقل ہوا، ورنہ علم کیسے بڑھتا. قلم ذریعہ بنا ہے اس علم کے اگلا قدم اٹھانے کا، کہ وہ ایک نسل کا جو بھی معلومات کا ذخیرہ تھا، تحصیل علم کا جو حاصل تھا، اس کو اس نے منتقل کیا اگلی نسل کو قلم کے ذریعے سے. پھر اگلی نسل نے اس میں ایڈ کیا، پھر وہ اس سے اگلی نسل کو قلم کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے. یہی قلم ہے جس نے بعد میں جو ہے آگے بڑھ کر پھر چھاپے کی شکل اختیار کی، پھر وہ اس کے جو اور بھی ذرائع آ گئے. جیسے ہماری آنکھ ہے، اسی کی ایڈز ہے مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ، دوربین ہے تو بھی آنکھ کو مدد دے رہی ہے نا. اصل تو ہمارا حادثہ بصری ہے. اگر خوردبین ہے وہ بھی ہماری آنکھ کو مدد دے رہی ہے، ورنہ اصل حادثہ تو وہی بصری ہے. اسی طرح اصل سے قلم ہے، قلم سے آگے پھر اس کا چھاپا کھانا، پھر اس کی پرنٹنگ، پھر کتابیں، پھر جو کچھ اب جو لائبریریاں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کا ذریعہ بن گیا. تو اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر ایک نقطہ بہت عمدہ بیان کیا ہے، وہ بھی میں نقل کر دوں، کہ خود اس وحی کے بھی محفوظ ہونے کا ذریعہ قلم بنا ہے. یہ وحی تو باللفظ ہوئی ہے، حضور کو لکھی ہوئی شے تو آپ کو نہیں دی گئی. لکھی ہوئی شے تو پانچ آیتیں بھی اگر آئی ہیں بے لفظ من دیباج، اگر اس میں لکھی ہوئی تھی تو وہ تو حضرت جبرائیل اپنے ساتھ ہی لے گئے، حضور کو دے کر نہیں گئے، بلکہ وہ تو بس وہ اس کا تجربہ تھا جو بھی ہوا ہے خواب کے اندر یا پین نامے والی اقدا. اب یہ کہ حضور نے پھر جو وحی ہے اس کی کتابت کا اہتمام کروایا، قلمی ذریعہ تھا، کاتبین وحی بہت سے کاتب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اسی طریقے سے زید بن ثابت کاتب وحی ہے، یہ پوری ایک باڈی پھر بن گئی ہے وحی کی کتابت کرتی. تو اس وحی کا بھی اصل میں حفاظت کا ذریعہ قلم بنا ہے. اور پھر اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک آفیشل ورژن جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، کتابت کا، رسم الخط کا ایک آفیشل ورژن ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو قرآن مجید پر امت کو جمع کرنے کا ذریعہ بھی قلم ہے، اگرچہ پڑھنے میں تو کچھ اختلاف ہو جاتا ہے. ملک لکھا ہوا ہے جسے مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لکھا ہوا وہ ملک ہی رہے گا، وہ نسخ جو رسم الخط ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر آپ نے میم الف لام کاف لکھ دیا تو گویا کہ آپ نے قرآن کے رسم الخط کو بدل دیا. رسم الخط میں میم لام کاف، میم پر کھڑا زبر ہوگا تو یہ مالک بن گیا، میم پر پڑا زبر ہوگا ملک بن گیا، لیکن رسم الخط کوئی رہا، ایک کا ایک رہا. اس اعتبار سے یہ نقطہ صحیح ہے کہ اگرچہ جو وحی ہوئی حضور کو وہ تو کوئی لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کی حفاظت، اس کو جمع کرنے کا ذریعہ، اس کا ایک آفیشیل ورژن، پھر اس پر پوری امت کو ہمیشہ کے لیے جمع کر دینا، اس کا واسطہ، اس کا ذریعہ بہرحال قلم ہی بنا ہے. الذی علم بالقلم. ویسے یہ کہ علم کے میدان میں اور علم کی تقسیم کے سلسلے میں میں نے بعض تقریریں کی تھیں، اب اس وقت تو میں بیان نہیں کر سکتا. ایک علم انسانی اور ایک علم وحی. علم انسانی جو ہے وہ علم بالحواس، علم بالعقل، ان دونوں پر مشتمل ہے. وحی علم بالقلب ہے، یہ وحی جو ہے، اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ان دونوں کا ذکر ہے. شروع میں جو ہے علم آدم الاسماء کلھا، یہ در حقیقت وہ علم انسانی ہے جس کے لیے ایک میکینزم ہے جو آدم میں ودیت کر دیا گیا. حواس ودیت کر دیے، آنکھ کان، پھر عقل، یہ کمپیوٹر آدم کو دے دیا گیا، گو ہے اب دیکھو اور چھو اور چکھو اور سونگو اور سنو اور اپنے علم کو آگے بڑھاؤ، اور اس کا ذریعہ قلم بن گیا. ایک دوسرا علم ہے، اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ وہ سلسلہ وحی ہے کہ جو جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جس کی آخری اور تکمیلی صورت یہ وحی قرآن ہے، جس کا آغاز ان پانچ آیات سے ہوگا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سکھایا ہے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ آیت دونوں علموں پر حاوی ہو جائے گی. ظاہر بات ہے کہ یہ علم انسانی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مشین دی ہے، وہ حواس دیے ہیں، وہ عقل کا کمپیوٹر دیا جس سے آگے بڑھا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، اس کا ذریعہ اللہ نے دے دیا، اس کے انسٹرومنٹس اللہ نے دے دیے. اور دوسرا علم وحی ہے، وہ تو ہے ہی کلیتاً اللہ کا عطا کرتا ہوا، اس میں انسان کے قسم کو کوئی دخل ہی نہیں، نہ اس کے حواس کو کوئی دخل ہے، نہ اس کی عقل کو کوئی دخل ہے، نہ اس کی کوشش کو کوئی دخل ہے، نہ اس کے قسم کو کوئی دخل ہے. وہ بالکل لیا وحی ہے علم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. اس مقام پر میں مناسب سمجھ رہا ہوں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں، اور وہ اس حوالے سے قرآن کا جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے اور اسلام کا جو ایک بڑا بنیادی مابین امتیاز فرق ہے دوسرے مذاہب سے، بہت اہم اس میں جو نقطہ ہے نوٹ کرنے کا، وہ یہ ہے اس دین میں علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور شے کی. عام مذہبی تصور یہ کہ عبادت بڑی شے ہے، عبادت گزاری، نفلی عبادت، عبادت میں ہے راتوں کو جاگنا، روزے رکھنا، تپسیاں کرنا، ریاضتیں کرنا، جا کے کہیں غاروں میں لو لگانا، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کوئی تپسیا کرنا، ریاضت کرنا، آپ کو سمجھ گئے. اور ہمارے ہاں بھی اکثر بیشتر لوگوں کے ذہن میں دینداری کے ساتھ اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ عبادت ہے. دراں حال ہے کہ ہمارے دین کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ علم کی اصل اہمیت ہے، حکمت کی اصل اہمیت ہے، عبادت کی وہ اہمیت نہیں ہے. اول تو عبادت کے ضمن میں بھی ریچولز اور مراسم عبودیت جو ہے وہ ایک مختلف شے ہے، اور عبادت ایک کانسیپٹ، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی یہ کچھ اور شے ہے. یہ بھی ذہنوں سے اوجھل ہے، عبادت سے مرادی نماز، روزہ، حج، زکات، صرف یہ مراسم عبودیت جو ہے وہی سامنے رہ گئے ہیں، اور اصل عبادت کا احساس جو ہے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، بولے گا. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، ان دونوں سے بھی، چاہے وہ مراسم عبودیت ہو اور چاہے وہ عبادت ہو اپنے کلی مفہوم میں، ان دونوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہمارے دین میں علم کی ہے. علم، فہم، تفقہ، حکمت، دانائی. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. دانائی تو مومن کے گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا حقدار ہے، جہاں بھی پائے وہ زیادہ حقدار ہے. یہ نہیں کہ یہ تو صاحب فلاں لوگوں کی بات ہے ہم کیسے مان لیں، کیسے قبول کر لیں. اگر وہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، کسی کے پاس نظر آئی، لپے میں میری شہ ہے، یہ تم کون ہوتے ہو، تمہارے پاس کہاں سے آئیے، میری شہ ہے. اس انداز میں حکمت اور دانائی کی بات کی طرف ایک مومن کو لپکنا چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. یہ چونکہ اچھا، اس کے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے، ان پانچ آیات میں کسی عبادت کا ذکر نہیں، اطاعت کا بھی ذکر نہیں، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر. نماز کا ذکر بھی آئے گا تو تیسری وحی میں آئے گا، سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا، اور اس کے جو آخری آیات ہیں ان میں بھی تذکرہ ہے. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا. یہاں تو صرف ایک شے، دو مرتبہ اقرا پڑھو، دو مرتبہ علامہ اللہ نے سکھایا. اصل شے علم ہے، ما به الامتیاز شے علم ہے، اور علم سے اوپر کا لفظ ہے تفقہ. ایک ہے علم، معلومات کا ذخیرہ آپ نے اپنے دماغ میں جمع کر لیا، دماغ کو ایک لائبریری بنا دیا، جیسے لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، گویا کہ منیچر بنا رکھے ان کے دماغ میں، ایک ایک سیل کے اندر ایک کتاب بھری ہوئی ہے. ایک ہے حکمت، دانائی، گہرائی، ان کا باہمی ربط و تعلق، تفقہ، فہم، فہم کی گہرائی. اس کے اعتبار سے میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اگرچہ وقت کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، جن میں ایک ہی حکم آ رہا ہے حضور کو، وہ ہے کہ قرآن پڑھ. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور جیسے کہ سورہ رحمان کو بھی ذہن میں رکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کا کہ حاصل وہ ہے جو حضور کی اس حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں چاہتا ہوں چند حدیث سے آپ کو سنا دوں. نمبر ایک، یہ مسند احمد جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، سب میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضور فرماتے ہیں من سلک کا طریقاً یطلب فیہ العلم سلک اللہ به طریقاً من طرق الجنہ، جو شخص کوئی راستہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ کھول دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر زمین پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، رضا کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے، علم رکھنے والے شخص کے لیے تو استغفار کرتے رہتی ہیں تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر جو صاحب علم ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور جان لو کہ ایک عالم انسان کی فضیلت عابد انسان پر، عبادت گزار پر، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، وہ ایسی فضیلت ہے جیسے چاند جو ہے چودھویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں کے اوپر. یعنی عبادت اور علم، اس کی ذرا ریشیو پروپورشن نوٹ کر لیجیے. یہ علماء جو ہے ان کی فضیلت، لیکن یہ عالم پھر وہی ہو کہ جس کا نیت بھی صحیح ہو، صحیح نیت کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہو. وہ حدیثوں کا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر بدنیتی سے علم حاصل کیا گیا اور دنیا کی طلب کے لیے علم حاصل کیا گیا یا لوگوں پر بھونس جمانے کے لیے علم حاصل کیا گیا تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو در حقیقت اس کے لیے وبال بن جائے. لیکن وہ جو صحیح عالم ہے، ان فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، وان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اہل علم ہی وارث ہیں انبیاء کے. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور نبیوں نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی. انما ورثوا علما فمن اخذه اخذ بحظ وافر، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے تو جس نے بھی اسے حاصل کیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑے نصیب کے ساتھ حاصل کیا. ایک دوسری حدیث ہے ترمذی میں، عن ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، ایک صاحب علم انسان کی فضیلت ایک عبادت گزار انسان پر اتنی ہی ہے جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی پر. حضور کا مقام اور صحابہ میں سے ادناکم، تم میں سے جو سب سے درجے میں کم ہو. کا فضلی علی ادناکم وان اللہ وملائکتہ وقعن السماوات والارض حتى النملۃ فی جورها وحتى الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور تمام آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اپنے دلوں میں اور مچھلیاں بھی پانی میں وہ دعائیں کرتی ہیں، درود بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عنایت طلب کرتی ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے. علی معلم الناس خیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے جان لیجیے. ہوا خیر مما یجمعون، تمام دولتوں سے بڑی دولت یہ قرآن. اچھا ایک اور تیسری حدیث، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، حضور سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ سنن دارمی کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا. احدہما کانا عالما یصلی المکتوبہ، ان میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض نماز ادا کرتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا. ان کی خیر، ان کی تورات، ان کی کتاب، وہ سب سے بڑی دولت. وہ فرض نماز ادا کر کے اور پھر بیٹھتا تھا، اپنا وقت صرف کرتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے. والآخر، اور دوسرا شخص وہ تھا، یقوم النہار و یقوم اللیل، وہ پوری رات نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا اور روزانہ روزہ رکھتا تھا. ایوہما افضل، سوال یہ کیا گیا حضور سے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضلي على ادناكم، کہ اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز ادا کر کے اور باقی وقت جو ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اس شخص پر جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے، اس پر اتنی فضیلت اسے حاصل ہے جتنی کہ مجھے فضیلت حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا ترین پر، تم میں جو سب سے کم تر درجے کا ہو سکتا ہے میرا صحابی، اس پر جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہ فضیلت اس عالم کو حاصل تھی اس عالم پر. یہ ریشو پروپورشن جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، رفتہ رفتہ جو ہے ہماری جو ہے وہ ویلیوز بدلتی چلی گئیں، کانسیپٹ بدلتے چلے گئے، عام مذہبی تصورات در آئے، وہی تعبد اور عبادت گزاری اور وہی جو ہے نوافل کا خصوصی اہتمام اور سارا زور اس پر، یہ جو ہے در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہے، حضور حضرت عثمان ابن عفان سے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. باقی تفقہ فی الدین اور حکمت، اب اس کے لیے بھی میرے پاس تو احادیث کئی ہے لکھی ہوئی، لیکن یہ کہ میں اب اس سے زیادہ وقت اس پر صرف نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا اور اس کا رب ان پانچ آیات سے، ان میں اقرا دو مرتبہ، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اللہ کی شان تعلیم، یوں سمجھیے اللہ کی پہلی شان شان ربوبیت، دوسری شان شان خلاقی، تیسری شان اس کا کرم جو سخا عطا، اور اس کی اس شان کریمی کا مظہر اعظم علم جو اس نے انسان کو عطا کیا. یہ گویا کہ ترتیب ہے ان پانچ آیات میں اللہ تعالی کی صفات اور شعور کے حوالے سے. اب آئیے دوسرے حصے پر ہم آ رہے ہیں. کلا ان الانسان لیطغى، کلا کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. طغى طغیانی، حد سے تجاوز کر جانا، دریا اپنے حد میں بہ رہا ہے لیکن یہ کہ حد سے نکل آیا، اب یہ طغیانی پر ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، دریا طغیانی پر ہے. انسان کا ایک مقام ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے، ایک یہ کہ بندوں پر تابدی نہ کرے، حقوق اللہ حقوق العباد، جو حق جس کا ہے اس کو ادا کرے اور اپنے حق پر قناعت کرے، اس سے زائد کا مطالبہ نہ کرے، اپنا اصل مقام پہچانے کہ وہ عبد ہے معبود اللہ ہے. لیکن انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، طغیانی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی جس کسی نے بھی آبزرو کیا ہے وہ صحیح آبزرو کیا ہے. نبی آپ کی آبزرویشن غلط نہیں ہے، واقعی انسان جس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے وہ رکتا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بابر بحث کو اس کے عالم دوبارہ نہیں، چھوڑو جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، عیش کرو، لو جہاں سے لے سکتے ہو، جہاں ہاتھ پڑے روکو نہیں. لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات. دوسری آیت، یہ تین آیات اس اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے قرآن حکیم، اراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ مستغنی. اس مستغنی کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو ہے غنا مال کا، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، وسائل معاش کافی ہو، اسے معلوم ہو کہ میری اگلی نسلوں کے لیے کھانے کے لیے بھی موجود ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے سرکشی زیادہ ہی ہو جائے گی. یہ بات سورہ شورا میں بھی آئی ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے ان کے رزق کو وسیع کر دیتے، کشادہ کر دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر تو سب ہی سرکش ہو جاتے. یہ تو یہ کہ انسان کو احتیاج ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کل کے لیے بھی کچھ کمانا ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے، کچھ محنت کرنی ہے، تو ذرا وہ اپنے حق سے اندر رہتا ہے، ورنہ اگر کھلی نعمتوں کے جو ہے دسترخوان بچھے ہوئے ہو تو پھر اور سرکش ہو جائے. ایک ترجمہ تو دولت بندی کیا گیا ہے، ایک ترجمہ در حقیقت جو میرے نزدیک یہاں پر زیادہ جو موضوع ہے اور جو زیادہ مراد ہے اور جس کے لیے دلیل موجود ہے، یہ وہی سلسلہ سور آ رہا ہے. سورۃ اللیل میں یاد کیجئے، تین صفات کے مقابل میں آئی تھی، فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى واما من بخل واستغنى وکذب بالحسنى
فسنیسرہ للعسرى.
وہاں استغنا آیا ہے اتقا کے مقابلے میں. ایک ہے انسان کی یہ کیفیت کہ اس کے اندر اس کی جو اخلاقی حس ہے وہ بیدار ہو،
میں کوئی غلط کام نہ کروں، کسی کا دل نہ توڑ دوں، کسی کے حق پر دسترازی نہ کر دوں، بری بات ہے. یہ اس کا مال ہے، میں چوری نہ کروں، میں اس کا حق جو ہے وہ خام خواہ سلب نہ کر لوں.
یہ ہے انسان کی اخلاقی حس، اندر سے روکنے والی ہے. لیکن جب یہ اندر کا بریک کھل جاتا ہے، اس طرح نہ بے پرواہ لا ابالی، وہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا اس میں بہترین تعبیر ہے لا ابالیانہ انداز کی، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کہا. ایک آدمی ہے وہ جو بھی اقدام کر رہا ہے اسے یہ فکر نہیں ہے کہ کسی کے دل پر کیا بیتے گی، کسی کے جذبات کیسے مجروح ہو جائیں گے. میں کسی کا دل توڑ رہا ہوں، دل بدت تاور کے حج اکبر، دل جوئی دل کو ہاتھ میں رکھنا، یہ تو حج اکبر کے برابر جو ہے اس کو شمار کیا گیا. جیسے فرمایا گیا کہ من یحرم رفقہ فقد حرم الخیر کلہ، جو محروم ہو گیا ہے دل کی نرمی سے، ہمدردی کے جذبات سے، وہ تو کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. ایک انسان کی یہ کیفیت ہے، میں اس کا حق نہ ماروں، یہ اس کا مال ہے، میں اس کی کسی چیز پر غاصبانہ قبضہ نہ کر لوں. جب یہ کیفیت انسان میں نہیں ہوتی تو وہ استغنا ہے. اب یہ استغنا کیوں پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مورل لا دل میں تو ہے، اس عالم مادی کے اندر آپریٹو نہیں ہے. فزیکل لا از آپریٹو. آگ جلا دیتی ہے، چاہے آپ انگلی رکھیں گے، چاہے کوئی رکھے گا، کوئی بہت ہی اچھی نیت سے رکھے گا یا بری نیت سے رکھے گا، آگ تو جلائے گی. اللہ یہ کہ معجزہ ہو اللہ کے پیش نظر اور حضرت ابراہیم کو بچانا، وہ تو خرق عادت ہے، وہ تو ہزار ہر سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی ہوا ہے. آگ کا کام جلانا، وہ جلائے گی، زہر کھائیں گے مر جائیں گے، وہ تو اس کا ایک فزیکل نتیجہ ہے. فزیکل لا از آپریٹو. لہذا کوئی شخص اندھارا جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں رکھے گا. کوئی بچہ ہے وہ رکھ لے شاید، کوئی مخبوط الحواس ہے پاگل ہے وہ رکھ لے، کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس انگارا اپنی زبان پہ نہیں رکھے گا. لیکن مورل لا جو ہے دل میں تو ہے. فالحمہا فجورہا و تقواہا، وہ تو ہے لیکن خارج میں مورل لا آپریٹنگ نہیں ہے. جھوٹ بول دیجئے، آپ کی زبان پر شالہ بھی نہیں پڑتا. چائے آپ نے زیادہ گرم گھوٹ لے لیا تھا تو منہ جل گیا، وہ جو ہاٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے، گرم گرم اگر کہیں آپ نے آلو زبان پر رکھ لیا زبان جل جائے گی. لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. نو امیڈیٹ افیکٹ، نو فزیکل ریزلٹ. حرام کھا رہے ہیں، پیٹ کے اندر وہ السر ولسر نہیں ہوتا، اس سے السر ہوتا ہے کوئی ٹینشن ہو مائنڈ کے اندر. بلکہ اگر کوئی شخص حرام خوری کرتے ہوئے اس کا ضمیر اگر بیدار ہے تو السر ہو جائے گا، ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہو تو السر نہیں ہوگا، ہضم کر جائے گا، ہنین مریا کھائے گا اور عیش کرے گا دنیا میں. جو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں، لیکن وہ انگارا یہاں تو ظاہر نہیں ہو رہا، وہ تو انگارا نہیں پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کی دنیا میں عزت ہے. چاہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلیک مارکیٹر ہے، جانتے ہیں یہ اسمگلر ہے، جانتے ہیں کہ یہ ہیروئن سے کما رہا ہے دولت، لیکن جھک کر سلام کریں گے، اس لیے کہ اس کی کار بہت لمبی ہے جس میں سے وہ اترا ہے، عزت ہے اس کی دنیا میں. یہ ہے اصل معاملہ، سبب یہ ہے. اگر مورل لا بھی یہاں پر آپریٹو ہو تو ایک جھوٹ بولنے کے بعد دوسرا جھوٹ آپ نہیں بولیں گے. یہ جھوٹ بولا زبان پڑ گئی، اب دوبارہ بولیں گے. حرام خوری کی اور پیٹ میں کینسر ہو گیا، فوراً ظاہر بھی ہو گیا، ایڈز کا مرض لگ گیا، اب کریں گے آپ وہ کام؟ نہیں کریں گے. لیکن در حقیقت سبب کیا ہے؟ اراہ استغنا. انسان پاتا ہے اپنے تئی، دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. ہم نے دنیا میں اپنے جو ہماری معاشرتی جو نظام ہے، ریاست کا نظام ہے، اس کے تحت کچھ نہ کچھ پکڑ دھکڑ کی ہے. چور کو پکڑو جیل میں ڈالو، ڈاکو کو پکڑو سزا دو، لیکن یہ کہ اس میں دیر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. وہ چور سے پولیس والے خود ہی ملے ہوئے، ڈاکوؤں کے ساتھ تو ان کے اصل میں گٹھ جوڑ. بڑے بڑے جو ہے وڈیرے وہ ان کی پشت پناہی کر لیں. پھر یہ کہ پکڑا بھی جائے تو وکیل آخر کس مرض کی دوا ہے؟ وہ ایسے ایسے نکتے نکالیں گے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو چھڑا کر اسکاٹ فری لے جائیں گے. پھر وہ بھی نہیں صحیح تو آخر یہ جج بھی تو انسانوں ہی کی پیداوار ہے، یہ بھی تو گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو کرپٹ کیا جا سکتا ہے. لہذا کتنے ہوں گے کہ جو پہنچیں گے کیسے کردار کو؟ پھر پہنچا بھی دیجئے، فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے گولی چلانے میں کیا طاقت لگتی ہے، ٹریگر دبانا ہے نا، جوان آدمی کو مار دیا. اب آپ سارے مراحل طے کر لیجئے کہ وہ بوڑھا پکڑا بھی گیا، اس پر مقدمہ بن گیا، پولیس نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی وکیل نے بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی یا ناکام رہ گیا، جج نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کیا کریں گے؟ پھانسی دے دیں گے نا بوڑھے کو، کیا بگڑ گیا اس کا؟ ویسے مرنے کو ویسے ہی پڑا ہوا تھا، وہ تو پاؤں لٹکائے ہوئے تھا قبر کے اندر، کیا بگڑا اس کا؟ اور اس نے مارا اس کو جو جوان شخص تھا، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم ہو جائیں، اور وہ یتیم باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے جرائم پیشہ بن کر اسے، ایک جوان بیوی ہو سکتا ہے بیوہ ہوئی ہو، اور اس کے لیے اس کی عصمت و عفت کے لیے بھی بہت طرح کے خطرات اس معاشرے میں. تو جتنا بڑا نقصان اس شخص نے ایک آدمی کو مار کر کیا تھا، آپ اس کا لاکھواں حصہ بھی سزا نہیں دے سکتے. جو جرم ہٹلر نے کیا، وہ تو اس نے اپنی کلپٹی کے اوپر گولی مار لی یا کچھ کھا لیا ختم ہو گیا، اس کا کیا بگڑا؟ لیکن اگر فرض کیجئے پکڑ بھی لیتے، اس کا فورسیپس کے ذریعے سے ایک ایک ریزہ ایک ایک فیڈ علیحدہ کرتے اس کے جسم کا، تب بھی کیا اس کے جرائم کے ہم وزن اس کو سزا مل سکتی؟ یہ ہے نتیجہ کیا ہے، یہ کیوں طغیانی ہے، کیوں سرکشی ہے، کیوں ظلم ہے، کیوں کادبی ہے؟ اس کا اصل سبب یہ ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ عالم مکافات نہیں ہے، عالم جزا نہیں ہے، یہ عالم امتحان ہے. اور یہاں عالم امتحان ہے تو چوائس دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، چوری کرنا ہے کرو جاؤ، ڈاکہ ڈالنا جاؤ ڈالو، ظلم کرنا ہے کرنا چاہتے کرو. یہ ہے سبب. کلا ان الانسان لا یطغى، یور آبزرویشن از 100% کریکٹ، لیکن ہے کیوں؟ اس کو سمجھ لو. اراہ استغنا، اس کا علاج کیا ہے؟ ان الى ربک الرجعا، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایمان بالآخرہ، یہ یقین دل میں پیدا کر دیا جائے تو اب کیسے انسان، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تو اندر سے بریک لگ گیا. یہ گویا کہ سب سے مؤثر طریقہ ہے معاشرے سے ظلم کے استحصال. آپ قانون بنا لیں، سزائیں بنا لیں، آپ اس کے لیے کورس بنا لیں، آپ اس کے لیے کچھ استحصال نہیں ہو سکتا جرم کا. آپ کتنی سائنٹیفک میتھڈ اختیار کر لیں، سائیکولوجیکل میتھڈ اختیار کر لیں، امریکہ سے بڑھ کر سائنٹیفک سائیکولوجیکل میتھڈ کہاں استعمال ہوں گے، لیکن ہائنس کرائم جو ہے، بدترین گناہوں کا جرم امریکہ میں موجود ہے. کیوں؟ شور شارٹ ایک علاج ہے، وہ عقیدہ آخرت، انذار آخرت، وہی جس کو کہ پھر سورہ مدثر میں دعوت نبوی کا پہلا نقطہ قم فانذر، وہی ہے جس کو فلسفے کے اعتبار سے یہاں بیان کیا گیا. کلا ان الانسان لیطغى اراہ استغنا ان الى ربک الرجعا، یہ رجعا جو ہے بشرا کے وزن پر مصدر ہے، لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک پوائنٹ اس میں اور نوٹ کر لیں، گناہ سے، ظلم سے، طغیانی سے، تعدی سے انسان کو روکنے والی اس سے بھی بلند تر ایک شے ہے، ایمان بالآخرت سے بڑھ کر شے، وہ ہے معرفت رب اور محبت خداوندی. یہ مثبت جذبات، اللہ کو گناہ پسند نہیں، اللہ کو ہمدردی پسند، عدل پسند. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، معلوم یہ ہوا اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، تو یہ بلند تر جذبہ ہے برائی سے، گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے بچانے کا. ایمان بالآخرہ، جزا و سزا، یہ ثانوی ہے، لیکن محبت کے رمز شناس بہت کم ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، بلکہ وہ تو ایک ہندی شاعر کا ہے، برتری ہری کا شعر ہے جس کے اردو جامع پہنایا ہے، کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ محبت کی رمز آشنا نہیں ہوتی. یہ تو بڑا اعلیٰ جذبہ ہے، اس کے لیے فکر کی بلندی چاہیے، اس کے لیے شعور کی سطح بلند ہو، اللہ کی معرفت ہو، پھر اللہ کی محبت ہو، اس کی رضا جوئی جو ہے انسان کا نصب العین اور مقصد بن جائے. کیا کہنے ہیں پھر، یہ تو بلند ترین جذبہ ہے. لیکن چونکہ انسانوں کی اکثریت وہاں تک نہیں پہنچ پائی، لہذا کوڑا جو برستا ہے پیٹ پر وہ ہے انذار آخرت، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی، جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو پھر تم لازمن اٹھا لیے جاؤ گے، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر لازمن تمہارا حساب لیا جائے گا، پھر لازمن تمہیں بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ کثیر تعداد میں انسانوں کا جو سطح شعور ہے ان کی، شعور کی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے یہ زیادہ مؤثر ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. یہ دوسرا حصہ مکمل ہو گیا. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا حصہ تین آیات پر مشتمل، اور اب جو آگے آ رہی ہیں گیارہ آیات مزید، یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی تسلسل سے نازل ہوئی، اور یہ تمہید بنی ہو ابو جہل کی اس سرکشی اور طغیانی کی جس کا نقشہ بگیا آیات میں آ رہا ہے گیارہ آیات. اور چونکہ ان کے جو قوافی ہیں فواصل ہیں یہ بالکل اب یہی چلیں گے، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلا، وہی انداز کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک رجعى ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلا، آخر تک اب یہ چلے گا. تو اس کا کافی گمان غالب ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں حصہ دوم حصہ چوتھے کی وقت میں نازل ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے، اس لیے کہ فواصل اور قوافی جو ہے ایک ہوتے ہوئے بھی آیات مختلف زمانے میں نازل ہوئی ہیں. اس کا ثبوت سب سے بڑا سورہ مزمل میں. بارہ مانوی اعتبار سے یہ تین حصے ہیں، پہلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل، دوسرا حصہ تین آیات پر مشتمل، اور اس دوسرے حصے کے حوالے سے یہ سورت جڑی ہوئی ہے سورت التین کے ساتھ، پہلے حصے کے حوالے سے یہ مربوط ہے سورت القدر کے ساتھ. اب تیسرا حصہ ارایت الذی ینہا، ارایت کا بار بار آ رہا ہے، لفظ ترجمہ اس کا ہوگا کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، یعنی یہ سوال یا استفہامی انداز ہے، لیکن اصل میں اس میں ترغیب اور تشویق ہوتی ہے. مراد کیا ہے، ذرا دیکھو تو، سوچو تو، غور تو کرو. وہ جو میں نے کہا تھا عدم توجہی جو ہوتی ہے انسان میں، یہ سب سے ہلکا حجاب ہے، باقی اس کے بعد حجابات ہیں اور ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ حجابات تو بڑے گہرے ہیں، لیکن ایک حجاب عدم توجہی بھی ہوتی ہے، غور نہیں کر رہا انسان، سوچ نہیں رہا انسان. سوچو ذرا، یہ زندگی جو ہے یوں ہی بتانے کی شے تو نہیں ہے، سوچو تو صحیح، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ارایتا، ارایتا سوچو، غور کرو، ذرا تدبر کرو، تفکر کرو، یہ گویا کہ اس مفہوم میں ارایت الذی ینہا، ذرا سوچو تو اس شخص کے حال پر غور کرو جو روک رہا ہے عبدن، ایک بندے کو. یہ عبدن میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں، سوتی اس کا ایک تاثر میں نے دیا، عبدن تفخیم، بہت بڑا بندہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی یہ نسبت قرآن مجید میں خاص طور پر وہاں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا کی خصوصی عنایت، خصوصی شفقت، خصوصی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو لفظ عبد آتا ہے. رسول رسالت منصب ہے، اصل مقام بلندر مقام مقام عبدیت ہے، محمد الرسول اللہ کی عبدیت افضل اور اعلیٰ ہے رسالت ہے. یہ پھر اہل تصوف کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن یہ کہ جہاں بھی کہیں عروجی شان کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں حضور کا، وہاں لفظ عبد آتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده اسی طرح کو یہاں نوٹ کر لیجئے. عبدن ایک بندہ، اذا صلى جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے صلى کہ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہے. صلات کا لفظ جو ہے ایک مفہوم، ایک معین عمل کے ضمن میں، یہ تو یوں سمجھیے کہ ابتدائی صورتوں میں نہیں ہے. ابتدائی صورتوں میں قیام، قم اللیل الا قلیلا، فجدہ ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا، یہ الفاظ جو ہیں مختلف ارکان نماز کا ذکر ہے. نماز ایک اصطلاح کے طور پر ذرا لیٹر پیریڈ پر مکی دور میں آ گئی ہے، اور صلات کا نظام تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو سن 1190 میں معراج کے وقت جو ہے یہ فجر وقت کا نماز فرض ہوئی، لیکن بہرحال یہاں نماز مراد ہے. عبدن اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى، ذرا سوچو غور کرو، تم نے دیکھا اگر ہوتا، اگر ہو وہ شخص ہدایت پر. یہاں مراد کون ہے یہ میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی ترجمہ صرف کر لیتے ہیں. او امر بالتقوی، یا اگر ہوتا وہ تقوی کا حکم دینے والا، یا اگر ہو وہ تقوی کا حکم دینے والا. ارأیت ان کذب وتولی، ذرا دیکھو سوچو غور کرو، اگر اس نے جھٹلایا ہے اور پیٹ موڑ لی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کی نگاہوں سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر وہ شخص باز نہ آیا. لنطفن بالناصیہ، ہم لازماً اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. صفا کہتے ہیں گھسیٹنے کو، ناصیہ یہ پیشانی، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ بال، وہ جو اوپر پیشانی پر آ جاتے ہیں، ایئر لاکس جو پیشانی پر آ جاتے ہیں، اور کسی کی انتہائی توہین کرنی ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے پکڑ کر اور گھسیٹا جاتا ہے. سورہ رحمان یہ لفظ آ چکا ہے. نواسی والاقدام، یوخذ بالنواسی والاقدام، کافروں کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے ایک ہاتھ سے. فرشتہ جو ہے ایک ہاتھ سے اس نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑی، اور دونوں کو ہلا کر اور پھینک دیا جہنم کی آگ میں. یوخذ بالنواسی والاقدام، تو یہ بال جو پیشانی کے، اگر وہ بال نہ آیا اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹے. ناسیت کاذبت خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی، یعنی اس شخص کا کی شخصیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، پوری شخصیت تو انسان کے چہرے پر حویدہ ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے پیشانی کو کہا جا رہا ہے ناسیت کاذبت خاطیہ، یعنی وہ گویا کہ غمادی کر رہی ہے اس کی پیشانی کے، وہ جھوٹا بھی ہے، خطاکار بھی ہے، گناہگار بھی ہے. فلیدہ نادیہ، تو وہ پکار لے اپنی پارٹی کو، اپنے محفل والوں کو، اپنے چوپال والوں کو، اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ہم جلیسوں کو. نادی کہتے ہیں محفل، تاکون اپنی نادی کو ملبن کر، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، بدبخت تو تمہارا حال یہ ہو گیا کہ اپنی مجلسوں میں یہ برا کام کرتے ہو. علل اعلان اعلانیہ، تو نادی کہتے ہیں کوئی شخص، جیسے ہمارے ہاں ہے کسی کی بیٹھک بڑی ہے، چوپال بڑی ہے، جتنا بڑا زمیندار ہوگا اتنی اس کی بیٹھک بڑی ہے، اتنے ہی لوگ وہاں بیٹھ کر ہکے گڑ گڑائیں گے. یا یہ غالباً اوتاق شاید کہا جاتا ہے سندھ کے اندر، بڑے زمینداروں کے جو ہے اوتاق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سرحد کے علاقے میں بھی وہاں کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چوپال، کسی کی بڑی بیٹھک، اس میں بیٹھنے والے، جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی ہی اس کی بیٹھک اور اس کی چوپال زیادہ آباد ہوگی. تو پکار لے وہ اپنے ہم جلیسوں کو، ہم نشینوں کو. سند اس زبانیاں، ہم بھی پکار لیں گے، ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیادوں کو. زبنیہ جو ہے، حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ یہ لفظ آتا ہے شرطا کے لیے، پولیس والے، چوبدار، محافظ، دفاع کرنے والے، ہر حکومت میں ہوتے. تو زبنیہ کی جمع ہے زبانیاں. تو گویا کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں، جن کے بارے میں سورہ مدثر میں بھی آیا، علیہا 19 ہے اس پر سرہنگ جو وہاں معمور ہے، زبانیاں، ہم اپنے ان فرشتوں کو بلا لیں گے، ان پہرے داروں کو، چوبداروں کو ہم بلا لیں گے، یعنی وہ پھر مقابلہ کر لیں گے اس کے ہم جلیسوں کا، اس کی پارٹی کے، اس کے حواریین کا. کل لا سوتے ہوئے، نہیں اے نبی، آپ اس کا کہنا نہ مانیے، لا سوتے ہو، اس کی بات کا خیال نہ کیجیے، دفاع کیجیے، اگنور ہم،
واسجد سجدہ کیجئے، واقترب اور قریب ہو جائیے، مزید قرب حاصل کیجیے.
یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اب ان آیات کے بارے میں ایک بات پر تو تقریباً اجماع ہے، بلکہ تقریباً نہیں کلیتاً اجماع ہے، کہ یہاں جو ماجرا بیان ہو رہا ہے، جو واقعہ ہے، وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے مابین. ابو جہل ہے وہ شخص جس نے روکا اور دھمکی دی حضور کو کہ یہاں دوبارہ اگر میں نے نماز پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن جو ہے میں کچل کر رکھوں گا، اپنے قدم تلے جو ہے میں اس کو آپ گردن دبا دوں گا. یہ میں ابھی ذرا تفصیل سے آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ روکنے والا ابو جہل جس کو روکا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ کچھ مفسرین نے اور ہمارے جدید دور کے بھی بعض حضرات جو پھر وہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں، انہوں نے بھی اس میں مراد یہ لیا ہے کہ ارایت الذی ینہا، مخاطب حضور ہے، اے نبی آپ نے دیکھا یا کوئی اور مخاطب عام آدمی تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، یعنی ابو جہل کو، عبدن ذات اللہ جو روک رہا ہے ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نماز پڑھتے ہیں. ارایت ان کان علی الہدا او امر بالتقوی، اس کا مفہوم یہ لیا ہے، ذرا غور کرو سوچو، اگر ہوا وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر، اگر محمد واقعتاً مامور من اللہ ہے، ہو سکتا ہے نا، آخر تم اس کے امکان کو رد تو نہیں کر سکتے، بالکل تو اس کو اس کی نفی نہیں کر سکتے. سوچو ذرا غور کرو، اگر یہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہے، اگر واقعتاً یہ ہدایت پر ہے، یہ کسی فریب میں آئے ہوئے نہیں ہے، دھوکے میں آئے ہوئے نہیں ہے، انہوں نے کسی آسیب کو فرشتہ نہیں سمجھ لیا ہے، بلکہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہے، ہدایت پر ہے، اعلیٰ بینہ ہے. اسی طریقے سے اگر وہ واقعی تقویٰ کا حکم دے رہے ہو تو پھر تم جو حرکت کر رہے ہو کتنی بری ہے. ارائے کا ان کا سبا و تم اللہ، ذرا غور کرو سوچو، اگر تم جھٹلا رہے ہو، اب یہاں گویا کہ پھر ضمیر جو ہے ابو جہل کی طرف، اگر تم جھٹلا رہے ہو، اگر تم بھی کوئی پیر موڑ رہے ہو، علم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم اس کی جواب نہیں کرنی ہو. ایک یہ ترجمہ ہے جو کیا گیا ہے، کیونکہ ضمائر ہے، یہاں پہ لفظ تو نہ ابو جہل کا نام آیا ہے لفظاً، نہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے لفظاً. اب ضمائر میں سے کون سی ضمیر کس کی طرف راجے ہوئی، کون سی ضمیر کس کی طرف راجے ہوئی، لیکن یہ جو میں نے تعبیر ابھی کی ہے اس میں ضمائر کا انتشار ہے. پہلی آیتوں میں ارایت الذی ینہا، الذی ینہا سے مراد ہوا کون، ابو جہل، اور ارایت ان کان علی الہدی، یہاں مراد ہو گئے حضور. گویا کہ پہلی دو آیتوں میں ابو جہل، درمیان کی دو آیتوں میں مراد حضور، آخری دو آیتوں میں پھر مراد ابو جہل. یہ انتشار ضمائر ہے، یہ ضمیریں منتشر ہو گئی، مسترب ہو گئی. اس کے بجائے ایک رائے وہ ہے کہ یہ تمام جو ضمیریں ہیں ابو جہل ہی کی طرف، اور یہی وہ رائے ہے کہ جس کو امام راضی نے ترجیح دی ہے، اور یہی وہ رائے ہے جس کو میں بالجزم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مراد ہے. اب جو میں نے امام راضی کی تصدیق کے ساتھ اپنی رائے بیان کی ہے اس کے حوالے سے ان آیات کو سمجھیے. ارایت الذی ینہا، کیا دیکھا تم نے اسے جو روک رہا ہے، عبدل ذات اللہ، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ارایت ان کان علی الہدا، ذرا سوچو، اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا، یہی ابو جہل جو روک رہا ہے، جو نہیں انل معروف کر رہا ہے، اگر یہ امر بالمعروف کر رہا ہوتا، او ہمارا بالتقوی، اگر یہ نیکی کا حکم دیتا تو کتنا عمدہ ہوتا، کتنا اعلیٰ ہوتا، اس کے رتبے کتنے بلند ہوتے، کتنا خیر وجود میں آتا، کتنی بھلائی پھوٹتی اس سے. ارائے کا انکان علی الہدا، سوچو تو صحیح، اس کی محرومی کا تصور کرو، یہی بدبخت جو روک رہا ہے محمد کو نماز پڑھنے سے، اگر یہ خود ہدایت پر آ جاتا اور اگر یہ خود تقویٰ کا، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. ارائے کا انکذب و تولی الم یعلم بان اللہ یرا، اور ذرا غور کرو کہ اگر اس کے برعکس اس نے یہ روش اختیار کی ہے کہ جھٹلایا ہے اور پیٹھ موڑ لی ہے، تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اللہ کو تو مانتا ہے، محمد کو نہیں مان رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کو تو مانتا ہے. اللہ کو مانتا ہے تو کیا ایک علیم اور بصیر ہستی کو مانتا ہے، یا کوئی اندھی بہری شخصیت ہے جسے مانتا ہے؟ علم یاد اپنے ان اللہ ذرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ چھ آیات اس طرح ایک ہی دور میں پروئی ہوئی آ گئیں، ان میں کوئی انتشار ضمائر نہیں، کوئی اضطراب ضمائر کا نہیں، اور مضمون بہت بلند ہے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مضمون سے ابا لوگ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کچھ ہمارے پچھلے مفسرین بھی اس سے ہٹے اور جدید بھی ہٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے لیے کوئی کلمہ خیر سننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں. عام تصور یہ ہے کہ وہ تو گویا کہ بدترین انسان، شقی اور اشقا انسان، اور ہر خیر سے خالی انسان، برائی کی پوٹ انسان، ہر اعتبار سے گویا کہ اس میں پستی ہی پستی، دنات ہی دنات ہے. حالانکہ یہ بات بالبداہت غلط ہے. یہ میں سورۃ اللیل کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، درجے مراتب، صدیقین، پھر اس کے بعد درجہ، پھر اس کے بعد درجہ، کہ تمام کافر بھی برابر نہیں، تمام مومن بھی برابر نہیں. نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوشت یکساں نہ کر. نہ تمام مرد ہی مرد ہوتے ہیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں بزدل، عورتوں سے زیادہ ڈرپوک، اور بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بڑی ہمت والی، بہت دلیر. نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوشت یکساں نہ کر. اسی طرح تمام کافر برابر نہیں تھے، اور تمام ایمان لانے والے برابر، ان کے بھی درجات ہیں. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یہ درجہ ہے. تو اسی حوالے سے اب آج نوٹ کر لیجئے، جو چیزیں میں نے سورۃ اللیل کے ضمن میں عرض کی تھی اس پر اضافہ. قرآن مجید میں تین کرداروں کو نمایاں کیا گیا ہے مخالفین اور معاندین میں سے. ان میں سے بدترین کردار جو بخیل بھی تھا، بزدل بھی تھا، اور حضور سے حسد کرنے والا بھی تھا، حالانکہ حضور کا نہایت قریبی رشتہ دار ابو لہب، یہ بدترین کردار. یہی وجہ ہے کہ اس پر تو ایک پوری سورت نازل ہو گئی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل جو حضور کی چچی ہے، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، یہ حرب کی بیٹی، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، تو یہ حرب کی بیٹی ام جمیل، اروا نام ہے غالباً اس کا جو اصل نام ہے، ام جمیل جو ہے اس کی وہ کنیت ہے. یہ دونوں جو ہیں عورتوں میں بدترین عورت ام جمیل، مردوں میں بدترین انسان کافروں میں ابو لہب. اس کے بعد ایک گرینانہ کردار ہے، اس میں بخل بھی تھا، بزدلی بھی تھی، کم ہمتی کے درجے میں، وہ یہ بات جو ہے برداشت نہ کر سکا کہ میری قوم میری مخالف ہو جائے، اور کوشش کی حق کو پہچاننے کے بعد کہ مداہنت ہو جائے کسی طریقے سے، کچھ محمد گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ صلح ہو جائے، یہ جو تصادم کی بات ہے ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس حالت میں اگر میں ایمان لاتا ہوں تو میری چودراہٹ اور میری حرب العزیزی ختم ہو جائے. یہ ہے درمیانی کردار، یہ ہے ولید بن مغیرہ، جس کا تذکرہ سورہ مدثر میں ہے بالاتفاق، اور ایک رائے یہ ہے کہ سورہ نون میں بھی اسی کا ذکر ہے. ان معاندین میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے، معاندین میں بہترین، کفار میں بہترین، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ وہ بخیل نہیں تھا. اس نے تو کہا یہ کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ اس میں تھا، انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی. وہ قول نوٹ کر لیجیے، بزدل نہیں تھا، ابو لہب جنگ میں نہیں گیا بدر میں، بلکہ اپنی جگہ دو مرسنریز، دو کرائے کے سپاہی بھیج دیے، بزدل. لیکن یہ شخص بزدل نہیں تھا، لڑا ہے، گردن کٹوائی ہے، اور اس وقت بھی کہا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر چڑھاؤ تو معلوم ہو کسی سردار کی گردن ہے، اونچی نظر آئے. اس کا جو اصل جو تھا فساد، وہ تکبر. میں یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد جھوٹے ہیں، نہیں نہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر ایمان کیوں نہیں لا رہا؟ ایمان اس لیے نہیں لا رہا کہ میرا ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم سے ہماری کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے ہم، انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلایا، انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے اپنے دسترخوان اور طویل کر دیے. اب اگر ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں. قسمت کی خوبی دیکھیے یا خرابی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. گویا کہ ابتدائی دونوں درجوں کے اعتبار سے وہ شخص بلند تر تھا،
آ کے مار کھائی ہے تکبر کی. یہی وجہ ہے کہ خود حضور نے اس کو ایک ترازو میں حضرت عمر کے برابر تول دیا ہے. اے اللہ, عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اپنے اس دین کو تقویت عطا کر. یعنی اگر یہ ایمان لے آتا تو عمر کے درجے کا شخص ہوتا. یہ حضور کی حدیث سے صاف ثابت ہوگی. اب یہ اگر آپ اپنا سر میں رکھیں گے, اب وہ جو چھ آیتیں ہیں وہ بالکل ایسی نکھر کر آ جائیں گی, اشتباہ شائبہ بھی نہیں رہے گا. ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلى, ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. اگر کہیں ایسا ہوتا کہ یہ ہدایت پر آ جاتا, تصدیق کرتا, یہ بھی نیکی کا پرچار کر رہا ہوتا, تقوی کی تعلیم دے رہا ہوتا, تو کیا ہوتا؟ یہ عمر ثانی بن گیا ہوتا. اس لیے کہ حضور نے تو دونوں ہی کو پیش کیا, ہر ہم بدل قرار دے کر ترازو کے دونوں پلوں میں رکھ لیا. یہ دوسری بات ہے کہ عمر کو چن لیا گیا اور ابو جہل زیادہ ڈرتا. کیوں ہو گیا اس کو بھی نوٹ کر لیجیے, یہ ہے وہ باریک مضامین. میرے نزدیک عمر میں تکبر نہیں تھا, صرف تعصب تھا. تعصب کا درجہ تکبر سے کم ہے. تعصب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کوئی قومی روایات, اپنی عقائد, اپنے دینی آبا و اجداد کی رسوم, ان کا تعصب ہے. ذاتی تکبر اس میں نہیں ہوتا. یہ تعصب کی پٹی بھی کھل سکتی ہے, لیکن ذاتی تکبر یہ بیماری نہیں جاتی. ذاتی تکبر اور حسد, اصل میں یہ تکبر ہے شیطنت کی اصل بنیاد. ابا واستکبر وکان من الکافرین, یہ تکبر ہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. اور کبر, الکبر و ردائی, یہ تو میری چادر ہے. جو تکبر کرتا گویا کہ میری چادر میرے شانے سے کھینچ رہا ہے. یہ ہے اصل سبب کہ ان چھ آیات کا مصداق میرے نزدیک چھ کی چھ آیات میں تذکرہ بالکل بغیر کسی انتشار و اضطراب ضمائر کے یہ ابو جہل ہی ہے. ارایت الذی ینہا, کیا دیکھا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو روک رہا ہے ہمارے ایک بندے کو, بہت بڑے بندے کو, ہمارے محبوب ترین بندے کو, جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ذرا غور کرو, اگر ہوتا یہ ہدایت پر اور حکم دیتا نیکی کا تو کیا ہوتا؟ اور غور کرو, اب اگر یہ ہے کہ اس نے تقدیر کی ہے اور پیٹ موڑ لی ہے, تو کیا یہ نہیں جانتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ یرا, کیا یہ حقیقت کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے؟ ان اللہ یرا. اب آخری پانچ آیتوں پر آئیے. کلا لئن لم ینتہ, اگر یہ باز نہ آیا ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. پھر چاہے یہ پکار لے اپنی مدد کے لیے اپنے حواریین کو اور اپنے چوپال میں بیٹھنے والوں کو, ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اے نبی, آپ دفع کیجئے اس کو, پرواہ نہ کیجئے اس کی, آپ تو سجدہ کرتے رہیے اور ہمارا قرب حاصل. اس کے ضمن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح احادیث میں متضاد قسم کے واقعات آئے ہیں. حضور اور ابو جہل کے مابین جو معاملہ ہوا اس میں وہ واقعات بھی موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے سینے کعبہ میں, ابو جہل اپنے حواریین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, کوئی ہے جو جائے ذرا, فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے آج صبح, اس کی اوجڑی لے آئے. اونٹ کی اوجڑی کا وزن کا تصور کیجئے, پھر اس کے اندر جو بھی بھرا ہوا ہے وہ لے آئے, اور جب محمد سجدے میں جائے تو ان کی گردن پر اور شانوں پر رکھ دے. عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا, میں کروں گا یہ کام. یہ اس کے حواریین میں سب سے زیادہ, یوں سمجھیے کہ دیدہ دلیر درخت مزاج انسان تھا. میں کرتا ہوں یہ خدمت جو ہے اس کے لیے حاضر, گیا جا کے لے آیا. منتظر رہا جب حضور سجدے میں گئے, آپ کی گردن پر وہ رکھ دیا. اب اس کا وزن, نجاست سے بھری ہوئی اولی, وہ کیفیت کی آپ اس چشمے تصور سے دیکھیے, حضور سب نہیں اٹھا پا رہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر اتنے خوش ہوئے یہ قریش کے سردار, سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہنستے ہوئے, جس کو ہم کہتے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, ایک دوسرے پر گر رہے تھے ہنسی کے اس غلبے مغروب الحال ہو کر. اسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا لیکن میں ہمت نہیں کر سکا کہ میں آگے بڑھوں, میری تکہ بوکی کر دیتے وہ سب کے سب. لیکن کسی نے خبر دی حضرت فاطمہ کو، ان کی عمر ابھی 6-7 برس تھی، وہ دوڑی ہوئی آئی، انہوں نے جیسے بھی ہوا حضور کی گردن پر سے اور پوشانوں پر سے وہ ہٹایا بوجھ. اس پر حضور نے فرمایا سر اٹھا کر، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش کو پکڑ لے. یہ بد دعا کا کلمہ ہے، بخاری کی روایت ہے. یہ بھی کوئی خام خواہ کے تصورات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے کہ حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو. کیوں نہ بد دعا، بھوکھے دل سے صدا نکلتی ہے، تقاضا ہے. ایسا دعا کیا حضور کے ساتھ، اللہم علیک بقریش، اور پھر نام بنام آپ نے لے کر فرمایا، اللہ پکڑ لے اس ابو جہل کو، اے اللہ پکڑ اس عتبہ ابن ربیعہ کو، شیبہ ابن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، عقبہ ابن ابی معیط کو، امیہ ابن خلف کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک ساتواں نام بھی تھا جو میں بھول گیا ہوں. نام بنام بھی آپ نے بدعا کی. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا بدر کے روز یہ ساتوں کے ساتوں قتل ہو گئے. دیر تو لگی، فوراً گرفت نہیں ہوئی، فوراً نہیں پکڑا، لیکن اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ انداز تو نہیں ہے کہ اگر یہ آئے گا تو ہم فرشتوں کو بلا لیں گے، نبی کو بچا لیں گے. یہ بات تو نہیں، نبی کو تو نہیں بچایا، فرشتے تو نہیں آئے، حضور پر تو اجڑی رکھ دی گئی، کوئی غیر مرئی طاقت نہیں آئی جو اجڑی کو ہٹا دیتی، وہی بچی آئی ہے 6-7 برس کی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک سوال یہ نشان آ گیا کہ نہیں، روایت ہے بخاری کی. اسی طرح ایک بخاری کی روایت ہے، اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ اسی ابو جہل کی انگیخ پر عقبہ ابن ابی معیط نے ایک مرتبہ چادر جو تھی حضور کی گردن میں اس کو بل دے کر، نماز پڑھ رہے تھے آپ کو بل دے کر اتنا کھینچا ہے کہ اس سے آپ کی گردن جو ہے وہ بھیج گئی اور آنکھیں ابل پڑی، کوئی فرشتہ نہیں آیا بچانے کی. لیکن اب ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جو فی ظلال القرآن میں نقل ہوا ہے اور مسلم کی روایت میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے، ذرا تفاصیل مختلف ہیں لیکن یہ روایات صحیح ہیں، کہ ابو جہل نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ محمد آئندہ یہ کام ہرگز نہ کرنا، اگر میں نے تمہیں دیکھا یہاں پر کہ تم اپنی یہ گرد پیشانی جو ہے زمین پر رکھتے ہو تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا، اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا گردن. حضور نے بھی کچھ ترکی بچرکی جواب دیا، سخت جواب دیا، جھڑک دیا. اس پر اس نے کہا کہ تم کس بل بوتے پر مجھے دھمکی دے رہے ہو، جانتے نہیں کہ ان پہاڑوں کے مابین جو یہ بستی آباد ہے مکہ، اس وادی میں میری چوپال سے بڑی چوپال کسی کی نہیں ہے، یعنی میرے ہواریوں سے بڑا ہواریوں کا لشکر کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بیٹھنے والے جو ہیں ان سے زیادہ کوئی اس کی کسی کی محفل کسی کی بیٹھک اتنی آباد نہیں ہے میری. یہ واقعہ اس کے ساتھ جو ہے اس ان آیات کے ساتھ بہت ہی مطابقت رکھتا ہے. پھر اسی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے قسم کھا لی تھی قریش کے سامنے کہ اب اگر میں نے دیکھا محمد کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یہاں تو میں لازماً اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر دبا دوں. چنانچہ ایک دن دیکھا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں، اب وہ بڑھا. ظاہر بات ہے یہ اس کے امتحان، اس کی بہادری کا اور جو بھی اس کی جواب مردی تھی، اب یہ تو اس کا امتحان ہے، آگے بڑھا، لوگوں نے سمجھا کہ آج تو یہ کر گزرے. لیکن اچانک وہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جیسے کسی چیز کو دور کر رہا ہے، رب ہٹا رہا ہے، بچا رہا ہے. رنگ فق، اب اس سے پوچھا لوگوں نے، ابو الحکم کیا ہوا تمہیں، تم تو گئے تھے کسی اور ارادے سے آگے بڑھے تھے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی نظر آئی آگ کی، اور اس میں کوئی مخلوق تھی جس کے پر تھے، اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے جیسے میری ٹکا موٹی کر دیں گے. اس خوف سے میں پیچھے آیا. اب یہ روایت جو ہے یہ ان آیات کے ساتھ بڑی کامل مطابقت رکھتی، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس نے حضور کو دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ سخت معاملہ کروں گا، اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئی. ارایت الذی ینہی عبدًا اذا صلی، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنصفا من ناصیہ ناصیہ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع سبانیہ. یہی وجہ ہے کہ حضور کو وہ جرت ہوئی کہ آپ نے اسے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ آ چکا تھا. اسی پر اس نے کہا تمہاری جرت یہ ہو گئی، تم مجھے ڈانٹو، بے ماں تو حد چلو نہیں، کس بل پر کس مرتے پر مجھے دھمکی دے رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ میری جو ہے چوپال اور میری جو بیٹھک ہے وہ سب سے زیادہ آباد. لیکن حضور نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کی یہ آ چکی ہے, وہ وعدہ آ چکا اللہ, سزا دوسرا پانی ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں. اب وہ واقعہ ہوا کہ جب اس نے وہ پیش قدمی کی اور اسے وہی جہنم کے فرشتے جہنم کی کسی کھائی کے ساتھ وہاں اپنے اور حضور کے مابین حائل نظر آئے اور وہ پیچھے پڑ جائے. اب معلوم ہوا کہ ان روایات کے اعتبار سے ایک ایک حرف جو ہے روشن ہو گیا, اس کا ہر ہر لفظ جو ہے اپنی جگہ پر بالکل روشن ہو جا کر. لیکن سوال پھر بھی باقی ہے, وہ واقعات پھر کیا صحیح نہیں تھے؟ اس کا جواب ہے جو اب میں دے رہا ہوں, اسی پر آج کا درس ہمارا ختم ہو جائے گا. اس کا حل ہے کہ جو سب سے پہلے میرے علم میں آیا تھا, النبی الخاتم, سیرت کی کتاب, چھوٹی سی کتاب لیکن بڑی بڑی مجلدات کے اوپر وہ بھاری کتاب, مصنف ہے مولانا مناظر حسن جیلانی رحمت اللہ علیہ, اس صدی کے عظیم ترین علماء میں سے, جامع معقول و منقول, ظاہر و باطن, تصوف میں اونچا مقام, علوم میں حدیث فقہ میں اونچا مقام, پھر فلسفہ منطق میں اونچا مقام, مناظر احسن جیلانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یوم طائف حضور کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے. طائف کے دن سے پہلے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کفار کے حوالے کیے ہوا تھا, جیسے چاہے سکا لے, کوئی معجزانہ پروٹیکشن نہیں تھی. کیوں دیا تھا؟ کہ ان کے صبر کا امتحان لے لو, ٹھوک بجا کر دیکھ لو, کوئی کمزوری, کوئی ذوق, کوئی تحمل نہ کر سکنے کی کوئی بات, کہیں صبر میں کوئی کمی, تحمل میں کوئی, خوب آرام سے امتحان لے لو, جانچ لو, پرکھ لو, ٹھوک کر بجا کر دیکھ لو, امتحان لے لو. یوم طائف اس کا کلائمیکس ہے, جبکہ پتھراؤ ہوا ہے, پاؤں لہو لہان ہوئے ہیں, کچھ ذوق کی وجہ سے بیٹھ بھی گئے ہیں, خون اتنا بہ گیا ہے, نالین میں آ کر خون جم گیا ہے, پھر جب آپ بیٹھ گئے ہو تو اٹھا کر دو بدماشوں نے, ایک نے دائیں ہاتھ میں بغل میں, دوسرے نے بائیں بغل میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا, جاؤ. یہ جو توہین ہوئی, وہ بھی لفظ تو برا ہے تذلیل, لیکن عربی میں تذلیل کے معنی کسی کو کمزور کر دینا, اس پر فریاد آئی ہے حضور کی زبان پر. وہ عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے جو معصور دعائیں حضور سے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے, تذلیل ہو رہی ہے, کہاں جاؤں, کس سے شکوا کروں, کس سے فریاد کروں, الامن تکلونی, کس کے حوالے مجھے کر دیا, الا بعیدی تجسمونی او الا عدو من لکت عمری, کیا دشمن کے حوالے کر دیا میرا معاملہ, جو چاہے کر دے. اگرچہ اس فریاد کے بعد اسی دعا میں مقام عبدیت جو ہے لوٹ آئی ہے, مقام عبدیت جو ہے پھر کیفیت اسی کی لوٹ آئی ہے, اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات, اے اللہ تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی اور اسی کی روشنی کی پناہ میں میں آتا ہوں, ان لم يكن علي غضب فلا ابالي, اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, حد کے بعد آباد سرے تسلیم خط ہے جو مزاج یار میں آئے, کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ ہے جن ٹرننگ پوائنٹ, اس کے بعد سے حضور کو ایک پروٹیکشن خصوصی عطا ہو گئی. اسی وقت فرشتہ بھیج دیا گیا جو پہاڑوں پر ملک الجبال, جس نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے, اگر آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ جن کے درمیان میں یہ طائف کی بستی ہے ان کو میں ٹکرا دوں اور یہ کس کا قربہ بن جائے. آپ نے فرمایا نہیں, کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہ کہ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے, اب حضور مکے میں بھی آئے ہیں تو ایک کافر ہی نے پناہ دے دی ہے, پھر وہاں پر آپ رہے ہیں اسی پناہ میں, پھر نکلے بھی ہیں رات کے وقت تو محاصرہ ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکا, غار ثور کے عین دہانے پر پہنچ گئے ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا, سراغ کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا ہے لیکن اس کے پاؤں دھس رہے ہیں, اس کے گھوڑے کے پاؤں. گویا کہ موجزانہ طریق پر حضور کی پروٹیکشن شروع ہو گئی ہے یوم طائف کے بعد, کہ بس اب حد ہو گئی, جتنا امتحان تم نے لینا تھا ہمارے نبی کا دے چکے اور وہ ثابت کر چکے اپنی ثابت قدمی کو, اپنے صبر کو, اپنے ثبات کو, اپنے استقلال کو, اپنے تحمل کو ثابت کر. نو مور, انف از انف, اب جو ہو گیا ہو گیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے نزدیک. اب ان دو جو واقعات ہیں ان کے مابین یہی وقت کا فرق ہے. دونوں حدیثیں صحیح, لیکن پہلے واقعات اس دور کے ہیں جبکہ ابھی وہ پروٹیکشن شروع نہیں ہوئی تھی. گردن میں بھی ڈال کر پھندا جو ہے, گویا کہ حضور کو تکلیف پہنچا دی گئی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, اور آپ کے شانے پر گردن پر اونٹ کی اجڑی بھی رکھ دی گئی, کوئی فرشتہ روکنے نہیں آیا. یہ وہ پہلا دور ہے ٹائف سے پہلے پہلے, سن 10 نبوی سے پہلے پہلے. کر لو امتحان ہمارے نبی کا, لے لو امتحان ان کے صبر و ثبات اور استقلال کا, جس طرح چاہو. لیکن یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے طائف کے بعد. اب اللہ کی طرف سے ضمانت آ چکی تھی, اے نبی بالکل نہ گھبراؤ, سجدہ کرو وہیں جا کر کرو, بس جد مقترب, بالکل پرواہ نہ کرو اس کی بات کی, اگنور ہم اینڈ ہز تھریٹس, جاؤ کرو سجدہ, علل اعلان کرو, مسجد کلا لا تطیع ہو وسجد مقترب, جاؤ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ ہم سے, اور قریب ہو جاؤ ہمارا قرب اور تلاش کرو. یہ ہے جس کی بنا پر کہ حضور نے بھی پھر جھڑک دیا اس کو, لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ چکی ہے. آپ نے بھی جس پر کہ اس نے حیران ہو کر کہا, بیما تو حد دے دو, نہیں ہے محمد تم کس مرتے پر مجھے یہ دھمکی دے رہے ہو, اس لیے کہ اب تو وہ بھی مر چکے, ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا, خاندان کی پروٹیکشن بھی تمہاری ختم ہو چکی. سن 10 نبوی کے بعد اگر یہ ہے تو یہ ساری کیفیات ہے. اب تو اگر ہے بھی پروٹیکشن تو وہ تو ایک کافر ہی کی پروٹیکشن ہے نا, وہ کسی بھی وقت ہم اس پر دباؤ ڈال کر اس کو ختم کروا سکتے ہیں, اور اسی لیے اس کی ضرورت بھی ہو رہی ہے. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو چکا تھا, حضور نے دھڑلے کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ جا کر وہاں سجدہ کیا, اور اب جو وہ وہاں ہے تو سند اس زبانیاں وہی فرشتے آ گئے ہیں, انہیں کو دیکھ کر وہ پیچھے ایڑی کے بل جو ہے پیچھے ہٹا ہے. اور آخری آیت کل لا تطیع ہو وسجد مقترب, ایک تو نوٹ کر لیجئے, مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, یہ سجدے اور اقتراب قرب حاصل کرنے کی کوشش جو ہے اس میں رب ہے. حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود, قریب ترین انسان اپنے رب سے اللہ سے ہوتا ہے سجدے کے آگے. اس لیے کہ سجدے میں گویا کہ انسان اپنی عزت نفس, اپنی انانیت سب کی نفی کر کے اللہ کے سامنے پیشانی ٹکا دی, وہی ناکیہ جو انسان کے عزت کا سب سے بڑا مقام ہے, جس سے اگر گھسیٹ لیا جائے تو گویا کہ توہین و تذلیل کی حد ہو گئی. وہی پیشانی جب ٹکا دی زمین پر تو معلوم ہوا کہ اپنی انانیت کی نفی کر, اپنی انانیت ہی تو ہے اصل میں کہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہے. جب اس کی نفی ہو گئی تو اقرب ما یکون العبد الا اللہ فی السجود, قریب ترین ہوتا ہے بندہ اللہ سے سجدے کی حالت. اسی میں میں پھر اپنا ذاتی ایک ذوق بھی عرض کر رہا ہوں, جب کبھی نماز میں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہوں میں اس آیت پر, اس لیے کہ یہ بھی مسلم شریف ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اس آیت کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے, جیسے کہ ہم نے کیا تھا اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, ایک سجدہ آپ اور کر لیجئے گا. تو میرا اس وقت ایک خاص ذوق ہے, میں نے چونکہ اس سے پہلے بھی اپنا ایک ذوق آپ کو سنایا ہے اور بتایا ہے, وہ میں یہ راز بھی آج میں جو ہے افشا کر رہا ہوں. میں سجدے میں سے دعا کیا کرتا ہوا, اللہم انی لک اسجد فقربنی الیک, اے اللہ سجدہ کرنا وہ میرے اختیار میں تھا, میں نے سجدہ کر دیا, میں نے اپنی پیشانی تیرے قدموں میں ڈال دی, اب قریب ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے, تو مجھے اپنے سے قریب کر. فقربنی الیک اللہم انی اسجد لک, اے اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں جیسے تم نے حکم دیا, فسجد, میں نے اس حکم پر اس کی تعمیل کی ہے, اس پر عمل کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں. فقر نہیں لے, تو چونکہ تو نے ہی فرمایا ہے مسجد وقترب, قریب ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ کرم فرما, تیرا ہی کرم ہوگا تو قرب حاصل ہوگا. فقر نہیں لے, تو اے اللہ مجھے اپنے سے قریب کر لے. اور 10ویں جماعت کے عربی کے کورس میں شعر پڑھا تھا, وہ ہمیشہ اس موقع پہ مجھے یاد آ جایا کرتا ہے, بڑا پیارا شعر ہے. فیا ملک الملوک اقل عساری
فَإِنِّي عَنْكَ عَنْأَتَنِ الذُّنُوبُ،
اے بادشاہوں کے بادشاہ، سورۃ التین میں جو آیا ہے اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وہی مفہوم ہے،
یا ملک الملوک فَيَا مَلِكَ الْمُلُوكِ اَقِلْ عِسَارِ،
اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ ارض و سما، میرے گناہ کم کر دے،
عقل قلیل کر دے، عقل عساری،
فَإِنِّي عَنْكَ عَنْأَتَنِ الذُّنُوبُ، اس لیے کہ مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے ان گناہوں نے،
یہ گناہ ہی تو ہے جو حائل ہو گئے میرے اور تیرے درمیان،
میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں کم کر دے، مجھے توفیق دے،
رائنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت،
تاکہ یہ جو بوجھ پیدا ہو گیا یہ کم ہو جائے،
اور تو مجھے اپنے سے قریب کر لے،
آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.